الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، برادران اسلام اور معزز خواتین، اللہ جل شانہ عم نوالہ نے اپنے اس ارشاد پاک میں ایک مضمون بیان فرمایا ہے جو آج کی مجلس سے مناسبت رکھتا ہے. تھوڑی سی تفصیل اور تشریح کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، البتہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر اس طرح کہ ان میں انہی میں سے ایک بڑے مرتبے والا عظیم المرتبت رسول بھیجا. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. مومنین میں اللہ تعالی نے انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے ایک عظیم المرتبت رسول بھیجا، یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے. وہ رسول چار کام کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ نے وہ رسول مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے چار کام کرنے کے لیے. پہلا کام، ہماری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول لوگوں کے سامنے مومنین کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. دوسرا کام وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وہ ان کے ان سائڈ کو سنوارتا ہے، ان کے باطن کو مجلہ اور مزکا کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے ان کے اندر کو. تزکیہ کے معنی یہ اندر کے، جس آدمی کے اندر کو سنوارنا ہے وہ ان کے اندر کو سنوارتا ہے، اور انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، اور انہیں حکمت، دانش مندی اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ مومنین اس نبی کی تشریف آوری سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، ایسی گمراہی جسے معمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ جائے کہ گمراہی ہے، ایسی کھلی گمراہی میں تھے، یعنی ان کی عقلیں آخری درجے تک ماری گئی تھی. کھلی گمراہی میں کون پھنستا ہے جس کی عقل آخری درجے تک ماری گئی؟ اگرچہ ان کی عقلیں آخری درجے تک ماری گئی تھیں، وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. ایسے لوگوں کو سنوارنے کے لیے انہی میں سے ایک عظیم المرتبت رسول مبعوث فرمائے گئے ہیں. یہ مومنین پر اللہ تعالی کا احسان ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اس ترجمے کو ذہن میں رکھا جائے تو بات کو سمجھنے میں اور سمجھ کر کے ان آیت کریمہ کی طرف لوٹانے میں آسانی ہوگی. فرمایا، البتہ واقعہ یہ، لقد عربی زبان میں یہ لفظ تاکید کے لیے، ایمفسائز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کسی بات پر زور دینے کے لیے، جیسے آپ حضرات کے یہاں سرٹنلی استعمال ہوتا ہے. تو البتہ ایک الگ لفظ ہے اور واقعہ یہ ہے، یعنی نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، یہ واقعتاً اللہ نے جو ان میں نبی بھیجا ہے وہ نبی کی بعثت مومنین پر بڑا احسان ہے اللہ. اس میں اشارہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کی طرف، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت انسانیت پر کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کام کیا ہیں جو آپ تشریف لا کر کریں گے. اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ کے جہاں کتنے بنائے ہوئے ہیں، ورلڈ کتنے ہیں اللہ جانے کتنے ہیں، ہم ایک ورلڈ میں ہیں، اور ہمارا جو ورلڈ ہے انسانوں کا، یہ تو اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں ایک معمولی سا حصہ ہے. اللہ کی کائنات کتنی پھیلی ہوئی ہے، آج سائنس سے پوچھو کہ اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی اللہ کی کائنات کا ذرا سا حصہ بھی وہ دریافت نہیں کر سکے. اس لیے اللہ نے اس کائنات میں کتنے ورلڈ بنائے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، جان سکتا. ارشاد فرمایا کہ سارے جہانوں کے لیے ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت اور مہربانی بنا کر دیا جائے. تو اس آیت میں تو یہ کہا ہے کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت، اور اس آیت میں یہ فرمایا کہ مومنین پر احسان. یہ دو باتیں جو ڈفرنٹ ہیں, ڈفرنٹ نہیں. حقیقت میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے, مگر جو فائدہ اٹھائے اسی کے لیے رحمت ہے. اور سورج نکلا اور روشنی, اس کی سورج کی روشنی سے چمگادڑ نے فائدہ نہیں اٹھایا. چمگادڑ ایک پرندہ ہے, انگریزی میں معلوم نہیں کیا کہتے ہیں, جب وہ سورج نکلتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے, اس کو نظر نہیں آتی. تو نور چمکا, سورج طلوع ہوا اور چمگادڑ کی آنکھیں اندھی ہو گئی, تو سورج سے اسے کیا فائدہ پہنچا. تو رحمت عالم سارے جہانوں کے لیے رحمت, رحمت تشریف لائے, مگر کچھ لوگوں نے آنکھیں موند لی, کچھ لوگوں نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی اور اس رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو رحمت عالم کی تشریف آوری وہ اس محروم قسمت کے پر کیا انعام و احسان ہو سکتا ہے. جس نے آنکھیں کھولی, جس نے اس نور کو پہچانا, جس نے ان کا اتباع کیا, ان پر ایمان لایا, در حقیقت آپ کی بعثت انہی مومنین کے لیے رحمت ہے, ان مومنین کے لیے نعمت ہے, ان مومنین پر اللہ کا احسان ہے. یہ محروم ہے, وہ محروم ہے. ٹھیک اسی طرح کا مضمون قرآن کریم کے تعلق سے آیا ہے. قرآن کریم کے بالکل شروع میں یہ آیت پاک ہے, الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب قرآن کریم, اس میں کوئی خطب کی بات نہیں, کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. اس پورے قرآن کریم میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس پہ کوئی انگلی رکھ کر یہ کہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات انسان کی, انسانوں کی کتاب میں ہوتی ہے. ارشاد پاک ہے, لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا, کسی انسان کا کلام ہوتا, تو جگہ جگہ قابل اعتراض باتیں ہوتی اور ہر آدمی انگلی رکھ سکتا کہ یہ. لیکن یہ خالق کائنات کا کلام ہے, جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے, جو انسانوں کا خالق و مالک ہے, اس کا کلام ہے. اس کلام میں کوئی شک کی بات نہیں ہو سکتی. لا ریب فی, پرہیزگاروں کے لیے گائیڈنس, رہنما ہے, ہادی ہے, پرہیزگاروں کے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں اور اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں. یہ متقیوں کے لیے رہنما ہے. اور قرآن کریم ہی میں دوسری جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے رہنما ہے. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. رمضان کا مہینہ, اس میں قرآن کریم اتارا گیا جو سب لوگوں کے لیے رہنما ہے. هدى للناس تمام لوگوں کے لیے رہنما کتاب ہے, جو تمام انسانوں کے لیے رہنما بنا کر جو کتاب اتاری گئی ہے وہ رمضان کے مہینے میں اتاری گئی ہے. اسی وجہ سے رمضان کے روزے فرض کیے گئے. تو اس مضمون کے ضمن میں یہ جملہ آیا, ہدل للناس. تو ایک طرف قرآن کریم ہدل للناس ہے, تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے, دوسری طرف فرمایا ہدل للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. یہ مضمون بھی ایسا ہی ہے کہ قرآن کریم در حقیقت رہنما تمام انسانوں کے لیے ہے اور سب کے لیے رہنما بنا کر بھیجی گئی. مگر انسانوں میں سے کچھ انسان وہ ہیں جو اسے کھول کر دیکھتے ہی نہیں، جو اسے کھول کر دیکھے گا ہی نہیں تو اس کے لیے کیا رہنما ہوگا؟ رہنما تو اس کے لیے ہوگی کہ جو اس سے استفادہ کرے، جو اس کو پڑھے، اس پر یقین لائے، ایمان لائے اور اسے پڑھے اور اسے فائدہ حاصل کرے، تو اس کے لیے رہنما ہوگی. یہ دو مضمون دو اعتباروں سے ہیں. متقیوں کے لیے وہ رہنما ہے اس اعتبار سے کہ وہی فائدہ اٹھانے والے ہیں، دوسرے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، کھولتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں. ایک بڑے شہر کا روڈ میپ ہے، شہر بڑی سٹی کے لیے گائیڈ بک ہے. ایک شخص اسے کھول کر دیکھے اور اس کی ہدایت کے مطابق ڈرائیونگ کرے تو منزل مقصود پر پہنچے گا، اور اسے راہ معلوم نہیں ہے اور اس گائیڈ بک کو کھول ہاتھ بھی نہیں لگا تو دم کی بند پڑی ہے، تو اس کی گاڑی میں گائیڈ بک ہونے سے وہ منزل پر تھوڑے پہنچے گا. اسے کھولے، اسے دیکھے، اس کو راستہ اس سے معلوم کرے اور اس کے مطابق ڈرائیونگ کرے تو منزل پر پہنچے گا. تو یہ گائیڈ بک کس کے لیے ہے؟ جو اس کو کھول کر دیکھ کر اس کے مطابق ڈرائیونگ کرے، ورنہ جو اس کو بند پڑی ہے، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا، اس کے لیے وہ کیا گائیڈ بک ہے؟ لیکن حکومت نے، جو چھاپنے والوں نے اسے چھاپا ہے، تو بعض لوگوں کے لیے نہیں چھاپا، سب کے لیے گائیڈ بک بنائی ہے. جنہوں نے تیار کیا ہے اور اس کے گائیڈ بک کو چھاپا ہے تو وہ سبھی لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے، مگر اس سے جو فائدہ اٹھائے گا اسی کے لیے گائیڈ بک ہے، دوسروں کے لیے تو گائیڈ بک نہیں. تو اللہ نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے تمام انسانوں کے لیے رہنما ہے، اور خود قرآن کریم میں یہ مضمون ہے، لیکن سارے لوگوں کے لیے رہنما اس وقت ہے جب سارے لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کی ہدایت کے مطابق چلیں، اپنی زندگیوں کو بنائیں، تو ان کے لیے گائیڈ بک ہے، ورنہ تو جو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتا. ہاں، متقی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے فرمائے کہ متقیوں کے لیے گائیڈ بک. یہ دونوں مضمون ایک طرح کے ہیں. ایک طرف فرمایا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور دوسری طرف فرمایا کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان نے انہی میں سے ایک بڑے رسول کو بھیجا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے ہیں، اس وقت ساری دنیا کا حال اور خاص طور پر جزیرت العرب کا حال گمراہی میں کیا تھا، ایک موٹی سی مثال ہے. اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے قبر میں گاڑ دیتے، بعض لوگ، سب لوگ نہیں، کچھ لوگ اپنے ہاتھ سے اپنی لڑکیوں کو قبر میں دفن کرتے تھے. کیوں دفن کرتے تھے؟ ان کا یہ خیال تھا کہ لڑکی بڑی ہوگی تو کوئی داماد بنے گا، کسی کو دینی پڑے گی. شرم کی بات ہے اپنی لڑکی کسی کو دینا، داماد بنانا. اور وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ اس کے گھر میں کسی کی لڑکی ہے جس سے یہ لڑکی پیدا ہوئی. اگر داماد بنانا شرم کی بات ہے تو داماد بننا بھی شرم کی بات ہے. اور وہ خود تو داماد بنا ہوا ہے، دوسرے کی لڑکی لایا ہے، اس لڑکی سے یہ لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ اپنا فعل تو اس کو نہیں سمجھ میں آتا، مگر یہ بچی پیدا ہو گئی، اب اسے قبر میں دفن کرے گا تاکہ داماد نہ بنانا. اس سے زیادہ بے عقلی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بے عقلی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ایک مورتی بنائے اور اس کے اوپر بیٹھ کر اسے گھڑے، اور جب وہ تیار ہو جائے تو اسے کھڑا کر کے اس کی پوجا شروع کر دے، دونوں ہاتھ جوڑ کر کے دنڈوت کرے. ابھی تو اس کے اوپر بیٹھا تھا، ہتھوڑی اور سینی لے کر کے اسے گھڑ رہا تھا، اور ابھی وہ پھٹ سے خدا بن گئے. اور اتنا بھی ان کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. عرب کا حال تو یہ تھا کہ سفر کرتے تھے کسی جگہ پر منزل کی، اور ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا ورشپ کا. دیکھو، انسان بندہ ہے، اور بندہ کے بندے کے نیچر میں بندگی، بندہ ہے ہی وہ جس کے نیچر میں بندگی ہے، رہ رہ کر بندگی کا جذبہ ابھرتا ہے، اور انسان اس بندگی کے جذبے کو کسی بھی طرح سے تسکین دیتا ہے. ایک مثال سمجھ لو اپنے ہی اندر کی، جو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اسے بدعات میں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا. یہ جو بدعات ہیں لوگوں نے دنوں کے مخصوص ایام میں کچھ اپنی طرف سے دین میں شامل کر کے وہ عبادتیں بنا لی ہیں، ثواب کے کام سمجھ لیے ہیں، جیسے بڑی راتیں آتی ہیں اس میں طرح طرح کی بدعات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ان کے اندر بھی مومن ہیں، ان کے اندر بھی عبادت کا ایک جذبہ ہے. ہر انسان میں عبادت کا جذبہ ہے، ان مومنین میں تو زیادہ جذبہ ہے. یہ جذبہ کسی طرح سے پورا کرنا ہے، اور نمازیں جو اللہ نے فرض کی وہ پڑھنی نہیں. یوں بدعات رواج پاتی، بدعات جو مومنین میں رواج پاتی ہیں وہ یوں پاتی ہیں کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی بندگی کے طریقے جب آدمی چھوڑ دیتا ہے، اور مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ کی بندگی کرنے کا جذبہ اندر ہوتا ہے، تو وہ جذبہ کیسے پورا کیا جائے؟ تو پھر وہ اپنی طرف سے گھڑ کر کے نئی نئی شکلیں اور نئی نئی بدعتیں کھڑی کرتا ہے، اور وقتاً فوقتاً رات بھر جگے گا، ہو ہا کرے گا، اچھل کود کرے گا، سمجھے گا یہ کہ میں نے اللہ کی بندگی کی، اور پھر دوسرے دن سب بھول جائے گا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ بندگی ہر انسان، ہم بندے ہیں اور بندے کے نیچر میں بندگی ہے. تو جب عرب سفر کرتے تھے اور راستے میں کسی جگہ پر منزل کرتے تھے اور ان کا پوجا کرنے کو جی چاہتا ہے، تو وہ مٹی کا تودا، مٹی عرب میں تو ریت ہی رہتے ہیں، وہ ریت اکٹھی کر کے ایک تودا بناتے، پھر اونٹنی دوہ کر دودھ لاتے تھے اور پیلے پر دودھ ڈال کر اسے سارا بھگا دیتے تھے، بس خدا تیار ہو گئے. یہی ان کا خدا، خود ہی مٹی جمع کی ہے اور اونٹنی کا دودھ دو کر اس پر ڈال کر بھگا دیا، اب یہ خدا بن گئے، اس کی پوجا کرتے. اتنی مثالیں ہیں جس سے یہ بات سمجھنے کے لیے سمجھی جا سکتی ہے کہ عربوں کی صورتحال اتنی ابتر اور گئی گزری ہوئی تھی کہ اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یعنی نبی کی تشریف آوری سے پہلے وہ لوگ صریح گمراہی میں تھے، مگر ایسے کندے ناتراش، ایسے عقل کے کوڑے، ایسے انتہائی درجہ جاہل، ان کو سنوارنے کے لیے اللہ نے اپنے سب سے بڑا رسول بھیجا ہے، جو اس پر ایمان لائیں گے وہ دنیا میں سب سے اونچا مقام پائیں گے، اس لیے کہ وہ پیغمبر تشریف لا کر ان کے درمیان میں چار کام کریں گے. یہ جو چار کام ہیں یہ در حقیقت سمجھنے، یہ جو چار کام ہیں وہ حضور نے کیے. جب وقت آیا حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن یہ چار کام برابر جاری رہیں گے، تو اللہ کا انعام و احسان باقی رہے گا، اور یہ چار کام ختم ہوئے تو پھر امت وہیں چلی جائے گی جہاں تھی، چاہے وہ آخری درجے تک نہ پہنچے، بہرحال وہ جہالت میں ڈوب جائے. اس لیے یہ چار کام جو ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لا کر کیے ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھنا ہے، کیونکہ یہ چار کام حضور کے بعد بھی جاری رہنے ضروری ہیں. مشہور حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. فرمایا کہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں، جیسے باپ کے ورثہ اس کے بیٹا بیٹی، باپ ماں، باپ بیوی. ایک انسان کا جب مرتا ہے تو اس کے ورثہ کون ہے؟ بیٹا بیٹی، ماں باپ بیوی، یہ اس کے ورثہ ہیں. تو فرمایا یہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں. یعنی یہ مضمون صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں ہے، تمام انبیاء، کیونکہ کوئی نبی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو امر نہیں بنایا. امر، امر مانے نہ مرنے والا. ہم نے کسی انسان کو امر نہیں بنایا، جتنے انبیاء گزر چکے وہ سب اپنے وقت پورا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. اسی ضابطے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ایک وقت کے بعد دنیا سے تشریف لے جانا ہے. پھر جب نبی چلے جائیں گے تو ان کا کام کون کرے گا؟ وہی مضمون ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، ہر نبی کے وارث اس امت کے علماء ہیں. جیسے کہ گزشتہ نبیوں کے وارث ان کی امتوں کے علماء تھے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارث حضور کی امت کے علماء. لوگوں میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مضمون اس امت کے ساتھ خاص ہے، اس امت کے ساتھ خاص نہیں، ایسا سمجھا جاتا ہے. یہ سمجھا جو صحیح نہیں، الفاظ حدیث کے ہیں. نبی نے یہ نہیں کہا کہ علماء میرے وارث ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ علماء میرے وارث ہیں. اگر یہ فرماتے حضور تو یہ مضمون اس امت کے علماء کے ساتھ خاص ہو. ہم نبی کی جمع انبیاء آئی ہے، تمام انبیاء کے وارث ان کے اس امت کے ورثہ ہیں، اس امت کے علماء ہیں. جو ایسا ہی یہ دوسرا مضمون ہے وہ بھی سمجھ لو اچھی طرح سے. یہ جو آیت پاک ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ مضمون حضور کے ساتھ خاص نہیں، تمام نبیوں کے لیے. اور خاص بھی ہے، یہ مضمون حضور کے ساتھ خاص نہیں ہے اور خاص بھی ہے. اس مضمون اس کو سمجھنے کے لیے ذرا اوپر سے آیتیں پڑھنی پڑیں گی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ زبور میں کافی نصیحتیں کرنے کے بعد میں یہ مضمون زبور میں اللہ نے لکھا ہے، نازل کیا ہے کہ جنت کی زمین صرف مومنین کو ملے گی، مومنین کے علاوہ جنت کی زمین کا کوئی وارث نہیں بنے گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین. فرمایا کہ یہ جو مضمون تو زبور میں لکھا گیا تھا اور اسے قرآن کے اندر منتقل بیان کیا گیا، اس میں مؤثر پیغام ہے عبادت گزاروں کے لیے. جو بندے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے نہایت مؤثر پیغام ہے. ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین. آج آدمی زندگی بھر، رات رات بھر، ڈے ٹو نائٹ عبادتیں کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، بار بار حج کرتا ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا عبادتیں کرتا ہے. کیا ملے گا؟ جنت، جنت ملے گی. اور یہ جو وعدہ ہے جنت کا، ایمان پر بھی اسی کا وعدہ ہے. ایک شخص آئے، انہوں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے؟ حضور نے فرمایا الجنہ جنت ملی. ایمان پر بھی جنت کا وعدہ ہے، اعمال پر بھی جنت کا وعدہ ہے، اور یہ اتنا بڑا وعدہ ہے کہ اس کے طلب میں، اس کی خواہش میں مومنین رات دن اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو اللہ نے مضمون بیان کیا کہ جنت کی زمین کے وارث صرف مومن ہوں گے، مومنین کے علاوہ، صالحین کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. دیکھو مومنین نہیں کہا، یہ ایک اور باریک نقطہ ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، جنت کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے. آج ہر مومن اس خوش فہمی میں ہے کہ جنت میرے باپ کی جاگیر ہے، بس مرا اور جنت میں پہنچا، چاہے اس نے زندگی کیسی بھی گزاری. اللہ نے فرمایا کہ میں جنت کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے. لہذا صرف ایمان کافی نہیں ہے، جنت کو حاصل کرنی ہے تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں ہے اسے تو جنت ضرور ملے گی، مگر معلوم نہیں کتنی سزائیں پانے کے بعد ملے گی. مرتے ہی سیدھا جنت میں وہ جائے گا جس کی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اس نے کر رکھے ہیں. فرمایا جنت کے وارث ہوں گے، جنت کی زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے. اس لفظ پر خاص توجہ دو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان لانے والے بندوں میں شامل فرمایا ہے، ہم سب مومنین ہیں. اس کے بعد ہمیں اتنے پر بس نہیں کرنا چاہیے، اپنے نیک اعمال کرنے چاہیے، صالح اور نیک بننا چاہیے، صالحین میں ہمارا شمار ہو، اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو، تو پھر انشاءاللہ آنکھ بند ہوئی اور جنت کا دیدار ہو گئے. لیکن اگر ایمان کے ساتھ صلاح و تقویٰ نہیں ہے، اگر ایمان کے ساتھ صلاح و تقویٰ نہیں ہے تو اللہ کے اس ارشاد میں اشارہ ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ بنتے ہی جنت کا دیدار کرے. کیوں؟ اس نے جو برائیاں کی ہیں ان برائیوں کی سزا اس نے پانی، وہ بہرحال برائیوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا. جنت کا وارث، وارث کون ہوتا ہے؟ باپ کا انتقال ہو آٹومیٹکلی ورثہ کی ملکیت ہو گئی. یہ مسئلہ سمجھ لو، جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جو ترکہ ہے، اس کے جو ورثہ ہیں آٹومیٹکلی اس کے مالک ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ پورے ترکے پر ایک قبضہ کیے بیٹھا رہتا ہے. ان امریکہ اور یورپ کی کنٹریز میں بیوی قبضہ کیے بیٹھی رہتی، اگر بیوی ہے تو بیوی قبضہ کیے بیٹھی رہتی، شوہر پیچھے ہے تو شوہر قبضہ کیے بیٹھا رہتا ہے، اور ہمارے ایشین ممالک میں بیٹے قبضہ کیے بیٹھے رہتے ہیں، یا بیٹوں میں بھی بڑا بیٹا قبضہ کیے بیٹھا رہتا ہے، یا زبردست بیٹا قبضہ کیے بیٹھا رہتا ہے. بیٹیوں کو بیچاروں کو کوئی حق ہی نہیں بولنے کا، بیٹے قبضہ کیے بیٹھے ہیں، یا بیٹوں میں بڑا بیٹا قبضہ کیے بیٹھا ہے، یا بیٹوں میں جو سمجھدار اور زبردست ہے وہ قبضہ کیے بیٹھا ہے، یا باپ قبضہ کیے بیٹھا ہے، یا ماں قبضہ کیے بیٹھے ہیں. یہ غیر کے مال پر قبضہ ہے. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے، غیر کے مال پر قبضہ ہے، اس لیے کہ مرتے ہی سانس نکلتے ہی اس کے ترکے کے آٹومیٹکلی وارث ہو جاتے ہیں. اس کے ورثہ جس کا جتنا حصہ بیٹھتا ہے اتنے مال کے وہ وارث ہو گئے، مالک ہو گئے. اور جب مالک ہو گیا تو اگر ایک قبضہ کیے بیٹھا ہے تو غیر کے مال پر قبضہ کیے بیٹھا ہے. تو اسی طریقے پر جنت کی ملکیت اور جنت کا استحقاق نیک بندوں کے لیے ہے، ہر مومن بندے کے لیے استحقاق نہیں ہے کہ آنکھ بند ہوتے ہی آٹومیٹکلی جنت کا مالک ہو جائے. آنکھ بند ہوتے ہی آٹومیٹکلی جنت کا وارث ہوگا. اللہ کے مومن نیک بندے عبادی صالحون, اور دوسرے جو بندے رہ گئے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, ان کو جنت کب ملے گی وہ اللہ جب چاہیں گے تب ملے گی. بہرحال فرمایا کہ اس مضمون میں مؤثر پیغام ہے عبادت کرنے والوں کے لیے کہ وہ جنت کی امید پر عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں, رات دن عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں. پوچھو کہ کیوں لگے ہو, وہ کہیں گے جنت حاصل کرنے کے لیے عبادتوں میں لگے ہیں, رات رات بھر کھڑے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ جنت. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انسانوں میں تقسیم ہوئی اللہ کے پر ایمان لانے والے اور نیک کام کرنے والے تو جنت کے وارث ہو گئے, اور دوسرے جو ایمان نہیں لائے وہ جہنم میں گئے. یہ تقسیم نبیوں کے آنے سے ہوئی. اگر نبی نہ آتے تو سارے انسان جہاں بھی جاتے ایک ساتھ جاتے, اگر انبیاء نہ آتے تو نبی سارے انسان یا تو جہنم میں جاتے یا جنت میں جاتے, جہاں جانا ہوتا ہے ایک ساتھ جاتے. یہ جو آدھے ادھر گئے آدھے ادھر گئے, یہ انبیاء آئے, انبیاء اللہ کا دین لائے, اور لوگوں نے کچھ نے قبول کیا اور کچھ نے قبول نہیں کیا, اس کے نتیجے میں یہ تقسیم ہوئی. وہ اس تقسیم کا سبب انبیاء بنے. کچھ لوگ جہنم میں جو گئے وہ انبیاء کے آنے کی وجہ سے گئے. اس سوال کا اللہ نے جواب دیا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. فرمایا کہ نہیں, یہ جو کچھ جہنم میں گئے وہ اس لیے نہیں گئے, ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے, صرف انسانوں کے لیے نہیں, اللہ کی کائنات میں جتنی دنیائیں ہیں جتنے ورلڈس ہیں سارے جہانوں کے لیے ہم نے تو آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے. آپ کو زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے, آپ کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ جہنم میں پہنچائیں, آپ کو تو اس لیے بھیجا ہے کہ جو جہنم میں جا رہے ہیں انہیں جہنم سے بچائیں. حدیث شریف ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جہنم کے گھڑے میں آنکھیں بند کر کے دوڑ کر گرنے جا رہے ہو, میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچتا ہوں. اللہ کے بندے کہاں گر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, یہ جہنم کا گھڑا ہے. تو انبیاء تو اس لیے آتے ہیں کہ جو بعد میں آنکھیں بند کر کے اندھا ہو کر کے جہنم کی طرف بک ٹوک دوڑا جا رہا ہے, بھاگا جا رہا ہے, جہنم کے کھڈ میں گرا جا رہا ہے. انبیاء تو اس لیے آتے ہیں کہ ان کی کمریں پکڑ پکڑ کر روکیں, کھینچیں, واپس لائیں, کہاں تم تباہ ہو رہے ہو, یہ تباہی کا راستہ ہے. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے, زحمت بنا کر نہیں بھیجا. جب یہ آیت کریمہ کا مطلب ہے تو اب یہ مضمون عام ہو گیا تمام نبیوں کے لیے. تمام انبیاء کرام جو تشریف لائے ہیں ان کی بعثت ہوئی ہے, وہ رحمت ہی بن کر آئے ہیں, کوئی نبی زحمت بن کر نہیں آئے. کسی نبی کے تشریف آوری سے لوگ جہنم میں نہیں گئے. نبی انبیاء نے تو آ کر سب چاہا کہ سب کے سب جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں, مگر کچھ نے نہیں مانا, اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری اور جہنم میں گئے. تو ان کا قصور ہے, نبیوں کے آنے کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں گئے. انبیاء تو عالم کے لیے جہانوں کے لیے رحمت ہی بن کر آئے ہیں, زحمت بن کر نہیں آئے. یہ اس سیاق میں جو میں نے تین آیتیں پڑھی کہ زبور میں نصیحتیں کرنے کے بعد میں یہ مضمون نازل کیا گیا ہے کہ جنت کی زمین کے وارث نیک بندے ہی ہوں گے, اور وہ زبور کا مضمون قرآن میں آیا ہے. یہ کیوں نازل کیا اللہ نے؟ تاکہ عبادت کرنے والوں کے لیے دارس بندے, عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں مؤثر پیغام ہے, عبادت کرنے والوں کے لیے ایک ہوپ اور آس ہے اور امید ہے, جس خوف پر وہ عبادتیں کریں گے. کیونکہ ایمان اور عبادتوں کا سیرا دنیا میں کچھ نہیں ملنا, جب دنیا میں کچھ نہیں ملنا تو اس کو خوف ہونی چاہیے. جیسے ہمارے یہاں مہینے کے ختم پر تنخواہ ملتی ہے, آپ کے یہاں معلوم نہیں مہینے کے ختم پر ملتی ہے ہفتے کے ختم پر ملتی ہے، بہرحال جو بھی ملتی ہے، تو مہینے کے ختم پر تنخواہ ملتی ہے. آدمی روز صبح اٹھتا ہے، دوڑا دوڑا وقت پر نوکری پر جاتا ہے اور شام کو خالی ہاتھ آ جاتا ہے. پھر دوسرے دن اٹھتا ہے، وقت پر دوڑا دوڑا جاتا ہے اور شام کو خالی ہاتھ آ جاتا ہے. کوئی پوچھے باؤلا ہے تیرا دماغ خراب ہو رہا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، میرا دماغ نہیں خراب ہوا. فرسٹ اگلے مہینے کی فرسٹ تاریخ کو تھیلا بھر کر پیسے لاؤں گا. اگر یہ ہوپ نہ ہو تو 30 دن کون دوڑا دوڑا جائے گا اور کون کرے گا؟ ایک امید ہے اور وہ امید یقیناً پوری ہونی ہے، تو اس امید پر آدمی پورا مہینہ برابر پابندی کرتا ہے تاکہ اگلے جو وقت آئے تو تنخواہ ملے. میرے بھائیو، اسی طرح سے یہاں بھی ایک ہوپ ہے، امید ہے کہ بس اس زندگی تک محنت کرنی ہے، آنکھ بند ہوئی اور جنت کی بہاریں نگاہوں کے سامنے. اسی امید پر پوری زندگی بندگی کرتا ہے. تو کوئی امید چاہیے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مضمون زبور میں اور قرآن میں اتارا گیا ہے اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے مؤثر پیغام ہے. پھر جو سوال پیدا ہوا کہ جنت میں جو کچھ گئے وہ نبیوں کے آنے کی وجہ سے گئے، اور کچھ جہنم میں گئے وہ بھی نبیوں کی وجہ سے گئے. نبی نہ آتے تو سب انسان ایک ہی جگہ جاتے، جنت میں جاتے یا جہنم میں جاتے. تو قرآن نے کہا نہیں، نبیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والے نبیوں کی وجہ سے نہیں گئے، ہم نے انبیاء کو تو جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، نبیوں کو زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے. جو جہنم میں گئے ہیں وہ اپنے کرتوتوں سے گئے ہیں، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے گئے ہیں. انبیاء تو ان کو بھی روکنا چاہتے تھے، جنت میں لانا چاہتے تھے، مگر وہ نہیں رکے اور جہنم میں جا کر گرے. اس میں نبیوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور ہے. یہ اصل مضمون ہے. دیکھو میں دو محاورے اردو کے بتاؤں، عربی کے بتاتا مگر شاید عام لوگ نہ سمجھ سکے، علماء بھی یہاں ہیں، علماء کے سمجھنے کے لیے بتاؤں. عربی میں حسر کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں، ان کے کئی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے نفی اس بات. جیسے لا الہ لا نفی، الا اللہ الا اس بات ہے. لا کے بعد ایک چیز آئے گی اور اللہ کے بعد ایک چیز آئے گی، اللہ کے بعد جو چیز آئے گی اس کا حصر کیا جائے. کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ. دیکھو مگر کے بعد جو لفظ آئے گا اس کا حصر ہوگا. کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ. لہذا آیت کریمہ میں فرمایا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، یہاں حسر نہیں ہے تو نفی کے بعد ہے، مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. یہ رحمت ہونا یہ حسر ہے، یعنی آپ کی بعثت رحمت ہی ہے، زحمت نہیں. کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، یعنی اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور اگر یہ مضمون حضور کے ساتھ خاص ہوتا تو یوں آتا کہ نہیں رحمت بنایا ہم نے مگر آپ ہی کو. اب حضور کی تخصیص ہو گئی کہ حضور ہی رحمت عالم، سارے جہانوں کے لیے رحمت نہیں بنایا ہے ہم نے مگر آپ ہی کو. اب حضور کے ساتھ مضمون خاص ہو گیا. قرآن میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی. یعنی آپ رحمت عالم ہیں، زحمت عالم نہیں ہے. اس اعتبار سے تو یہ مضمون حضور کے ساتھ خاص نہیں، اور اس اعتبار سے یہ مضمون خاص ہے کہ گزشتہ انبیاء، جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے ہیں، اپنے اپنے وطنوں کے لیے آئے ہیں، اپنے اپنے خطوں کے لیے آئے. جیسے انبیاء بنی اسرائیل، اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی معنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے نبی آئے ہیں یہ سب بنی اسرائیل ہی کے لیے آئے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کے لیے آئے ہیں, اور یہ بات اس وقت میں یہودی جوئش تسلیم کرتے ہیں, اور یہودیوں کا مذہب یونیورسل نہیں ہے, وہ بنی اسرائیل ہی کے لیے ان کا مذہب ہے, کوئی دوسرا آدمی یہودی نہیں بن سکتا. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کے لیے نبی بن کر آئے تھے, اور آج بھی انجیل میں یہ مضمون ہے. کچھ لوگ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا چاہتے ہیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ سب مضمون آج بھی بائبل میں انجیل میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں آپ لوگوں کی طرف نہیں بھیجا گیا ہوں, میں تو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. بھیڑ یعنی شیپ. بنی اسرائیل میں کہ جو انسان گمراہ ہو گئے, ان گمراہوں کو ہدایت پر لانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں, میں سب انسانوں کی طرف نہیں بھیجا گیا ہوں. یہ مضمون آج بھی انجیل کے اندر موجود ہے, مگر بعد میں عیسائیوں نے عیسائیت کو یونیورسل بنا دیا. بعد میں عیسائیوں نے عیسائیت کو یونیورسل بنایا اور عالمی مذہب بنا دیا. دراحل کہ عیسائیت عالمی مذہب نہیں تھا, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاتم ہیں, آخری پیغمبر ہیں. تو جب سارے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی طرف مبعوث تھے, سارے جہاں کی طرف, تمام انسانوں کی طرف مبعوث. صرف ایک شخصیت, وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شخصیت ہے جو تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہیں. یہ مضمون لمبا ہے اور آپ کے لیے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب کا ایمان ہے. تو اب دوسرے انبیاء وہ رحمت ہیں, تو اپنے جن لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے ان کے لیے رحمت ہے, ان کے لیے زحمت نہیں ہے. ہر نبی جس خطے کی طرف, جس قوم کی طرف, جس خاندان کی طرف, جس نسل کی طرف نبی بنایا گیا ہے اس کے لیے رحمت ہے, زحمت نہیں. اور نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ ساری انسانوں کے لیے مبعوث ہیں, لہذا حضور سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے, کسی کے لیے زحمت نہیں. یوں یہ مضمون حضور کے ساتھ خاص ہوا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ جو عالمین لفظ ہے اس کے تعلق سے تو حضور کی بعثت عام ہے, اس لیے حضور کا رحمت ہونا عام ہے. لیکن نفس رسالت وما ارسلناک اس مضمون کے تعلق سے آیت کریمہ تمام نبیوں کے لیے. تو میں یہ مضمون سمجھا رہا تھا کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث, بولتے یہی ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ مضمون حضور کی امت کے علماء کے ساتھ خاص ہے. ایسا نہیں, بلکہ تمام انبیاء کے وارث اس امت کے علماء ہیں. اور لوگوں میں ایک حدیث مشہور ہے جو حدیث نہیں ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حدیث کے طور پر مشہور ہو جاتی ہیں, وہ در حقیقت حدیث نہیں ہوتی. علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء جیسے بنی اسرائیل کے علماء, یہ جملہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل جو لوگوں میں مشہور ہے, حدیث کے طور پر یہ حدیث نہیں ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے الموضوعات الکبریٰ ان کی کتاب اس میں صراحت کیے کہ یہ حدیث نہیں ہے. اصل کیا تھا؟ اصل تھا علماء الامہ, علماء امتی نہیں, اس میں یعنی علماء الامہ. ورثۃ الانبیاء, اصل حدیث یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ تمام انبیاء کے امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. کہ مجھے کہنا یہ ہے کہ وارث اس کے پاس نوریس کی چیز آتی تبھی وہ وارث ہے, اور اگر باپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تو وارث کس بات کا؟ باپ کا قرضہ ہے وہ بھرو, باپ کا قرضہ بھرنے کا وارث, اس لیے وارث نہیں ہوتا. کسی کا قرضہ کسی کے ذمے نہیں, اگر باپ مقروض مرا ہے تو اس کا وہ قرضہ ورثہ کے ذمے نہیں. یہ مسئلہ بھی سمجھ لو. آدمی جب مرتا ہے تو اس کا جو ترکہ ہے اس میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین ہوگی, کفن دفن, اس کے کفن دفن کا خرچہ اس کے ترکے میں سے ہوگا. کوئی والنٹیئری اگر خرچہ کرے وہ بیٹے وغیرہ والنٹیئری خرچہ کرے ان کی مرضی, باقی شریعت کے نزدیک اگر کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے تو سب سے پہلا خرچہ آدمی کے ترکے میں سے اس کی تجہیز و تکفین ہوگی. کفن دفن ہو گیا, نمٹ گیا, اب جو بچا اس میں سے اس کے سارے قرضے ادا کیے جائیں گے. جب تمام قرضے ادا ہو گئے اب جو بچا اس کے 1/3 میں سے اس کی وصیتیں نافذ کی جائیں گی, باقی 2/3 یہ وہ رسالہ. اور اگر کوئی وصیت نہیں ہے تو قرضے کے بعد جو بچا وہ سب وہ رہتا تھا. اب سوچئے ایک آدمی مرتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں, اس کا ترکہ کچھ نہیں ہے, لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, مقروض مرا ہے, کوئی ترکہ نہیں ہے, گھر زمین وغیرہ کوئی ترکہ نہیں ہے, تو اس قرضے کا ذمہ دار مرنے والا ہے, اولاد کے ذمہ وہ قرضہ نہیں ہے. ہاں یہ اولاد کی سعادت مندی ہے, نیک بختی ہے کہ وہ اپنے باپ کا قرضہ بھریں. اولاد کو اپنے باپ کا قرضہ بھرنا چاہیے, باقی شرعاً اولاد کے ذمے نہیں ہے. تو جس طریقے پر ورثہ مورث کے مرتے ہی خود بخود وارث ہو جاتے ہیں اور اس کی چیزیں مل جاتی ہیں, اسی طرح اگر کچھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی طرح سے جب انبیاء دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو خود بخود امت کے ذمے یہ کام سپرد ہو جاتا ہے کہ اب یہ کام تمہیں کرنا ہے. تمام نبیوں کے زمانے میں یہی رہا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی یہ کام امت کے علماء کے ذمے ہے, اس لیے کہ وہی نبیوں کے وارث ہیں. فرمایا کہ نبیوں نے میراث میں سونا چاندی نہیں چھوڑا, درہم و دینار نہیں چھوڑے. انبیاء جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ ورثہ کو نہیں ملتا, وہ صدقہ ہوتا ہے امت پر. یہ مسئلہ بھی سمجھ لو. کسی نبی کی میراث نہیں, مال کی میراث اس کے ورثہ کو نہیں ملتی. جو کچھ نبی چھوڑ کر جائیں گے وہ مسلمانوں پر صدقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضور کے ورثہ, ان ورثہ میں حضرت فاطمہ ایک بیٹی تھی اور 9 بیویاں تھیں اور ایک چچا تھے, بس 3 وارث تھے. بیٹی کا حق آدھا ہے, ایک ہی بیٹی تھی. حضور کی 4 بیٹیاں تھیں مگر 3 بیٹیاں حضور کے سامنے ان کی وفات ہو گئی, تو ایک بیٹی ہے اس کا آدھا حق اس کا ہے, اور جتنی بیویاں ہیں ان کا حق 8واں ہے. اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی کا حق 8واں ہے. ایک ہے اس کا وہی 8واں لے گی, 2 ہیں وہ 8واں لیں گی, جتنی بھی ہیں وہ 8واں ہی ان کو ملے گا, اور بقیہ جو بچ گیا وہ اسبا کا ہے, اسبا چچا ہے. لہذا وارث 3 ہیں, بیٹی, ازواج مطہرات اور ام محترم حضرت عباس, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر جب خلیفہ ہوئے تو بیویوں نے بھی ڈیمانڈ کی اور صاحب زادی نے بھی مطالبہ کیا، مگر خود تشریف نہیں لے گئی، حضرت علی کو بھیجا اپنے مطالبے کے لیے کہ جب سب کی میراث تقسیم ہوتی ہے تو حضور کی میراث بھی ہمیں ملنی چاہیے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث سنائی جس حدیث کو حضور کی ازواج نے بھی سن رکھی تھی مگر وہ ذہن سے نکل گئی. وہ حدیث یہ تھی، حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقت. بخاری کی روایت، حضور نے فرمایا کہ ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں ہماری میراث کسی کو نہیں ملتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ. یہی وہ مسئلہ ہے جو حضرات شیعہ نے اپنے مذہب کی بنیاد قائم کرتے وقت جو چند بنیادوں کی وجہ سے شیعہ سنی اختلاف ہوا ہے، ان میں ایک مسئلہ یہ بھی. شیعوں کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جیسے ہر آدمی کی میراث تقسیم ہوتی ہے حضور کی میراث بھی ورثہ کو ملنی چاہیے، اور ابو بکر نے جو میراث نہیں دی یہ انہوں نے ظلم کیا ورثہ پر. اور اہل سنت کا یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، حضور ہی کی نہیں. اور بخاری کی یہ حدیث سے حضور کا ارشاد ہے کہ ہم نبیوں کی جو جماعت ہیں ہمارا کوئی وارث ہوتا ہی نہیں، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت پر خیرات ہوتی ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملکیت میں جو چیزیں چھوٹی موٹی تھیں وہ حضرت صدیق اکبر نے بطور تبرک تقسیم کر دی. جیسے وہ جوڑا جسے پہن کر حضور کا وصال ہوا تھا وہ جوڑا حضرت عائشہ کو دے دیا. گھر کے برتن وہ ازواج میں تقسیم کیے. ایک کٹورا تھا جو لکڑی کا ٹوٹ گیا تھا اور چاندی کے تار سے باندھا گیا تھا، وہ حضور کے خادم تھے حضرت انس، ان کو دے دیے. وہ مشہور تلوار ذوالفقار جو حضور کی تلوار تھی اور بڑی تاریخی مشہور تلوار ہے، یہ تبرک میں حضرت علی کو دے دی. اور حضور کی وہ انگوٹھی جس سے حضور مہر لگایا کرتے تھے خطوط پر تحریروں پر، وہ انگوٹھی حضرت ابو بکر نے رکھ لی. یوں تمام منقولات سب تبرک کے طور پر تقسیم کر دی جس کو جس کا مستحق پایا. اور جو جائیدادیں تھی حضور کی ملکیت میں جو زمینیں تھیں وہ تمام زمینیں حضرت ابو بکر کے نظم و انتظام میں رہی، اس کی جو آمدنیاں ہوتی تھی اس میں سے حضور کی صاحبزادی کو، حضور کے ازواج کو، حضور کے خاندان کو، سب کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا. اور پھر جو بچتا تھا وہ بیت المال میں داخل ہو جاتا اور مسلمانوں کی ضرورتوں میں استعمال ہوتا. تو جیسے یہ مضمون عام ہے کہ تمام نبیوں کی میراث نہیں چلتی، اسی طریقے پر تمام نبیوں کے ورثہ ان کے وارث ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ انبیاء سونا اور چاندی میراث میں نہیں چھوڑتے. پھر جو انبیاء کے وارث علماء ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنی میراث میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں. انبیاء اپنی میراث میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں. اس علم کو جو جتنا زیادہ لے گا اتنا بڑا وارث. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے زیادہ علم لے لیا وہ بڑا وارث، کم لیا وہ چھوٹا وارث. بس علم ہی میراث میں ملتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، حضور کے ذمے جو چار کام ہیں وہ چار کام بھی امت کو میراث میں ملیں گے. اور یہ مضمون سمجھو کہ انبیاء کے وارث صرف علماء نہیں ہوتے ہیں، ہر مومن نبی کا وارث. اور انبیاء کی تخصیص وہ اس لیے ہے کہ یہ اہم وارث ہیں، علم لینے والے وارث ہیں. باقی ہر مومن نبی کا وارث ہے. سورہ احزاب میں ایک آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آدمی کے اپنے نفس کا اپنے اوپر جتنا حق ہے نبی کا اس سے زیادہ مومنین پر حق ہے. النبی اولا اقرب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وَأَزْوَاجُهُمْ مَحَاتُهُمْ، اور حضور کی جو بیویاں ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں. اور ایک قرآت میں ہے وَهُوَ أَبُو لَهُمْ، یہ ہمارے قرآن میں قرآتیں ہوتی ہیں، وہ علماء سمجھتے ہیں کہ ایک قرآت میں وَهُوَ أَبُو لَهُمْ، اور حضور مومنین کے باپ ہیں. یہ باپ روحانی باپ ہے، جسمانی نہیں. خود قرآن کریم میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. بیٹیوں کے باپ ہیں، بیٹیاں زندہ تھیں، بیٹے بچپن میں مر گئے، کوئی رجل آج مرد بنا ہی نہیں. تو حضور جو مومنین کے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں. جیسا بھی باپ ہو اور جیسی بھی ماں ہو، تو اولاد کو میراث ملتی ہے. اور یہ اولاد کون ہے؟ تمام مومنین اولاد ہیں. جب مومنین کے باپ حضور ہیں تو سارے مومنین اولاد ہیں روحانی، اور جب سارے مومنین روحانی اولاد ہیں تو اولاد ہی تو وارث ہوتی ہے. لہذا تمام مومنین حضور کے وارث ہیں. اور حدیث میں جو فرمایا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ بڑے وارث ہیں، ان پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اس اعتبار سے دیکھو، آدمی مرتا ہے، اس کی اولاد ہوں، لڑکے ہوں، تو سب یہ کہتے ہیں فلاں تو اس کے وارث اس کے لڑکے ہیں، اور بیوی ہے ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا. حالانکہ وہ بوڑھے ماں باپ بھی وارث ہیں، بیویاں بھی وارث ہیں، لیکن لڑکے ہوں تو لوگ لڑکوں ہی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں کے وارث اس کے چار لڑکے ہیں، تو جو اہم وارث ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. جیسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبیوں کے وارث صرف علماء ہیں، نبیوں کے وارث سبھی ہیں. یہاں سے یہ ایک مضمون سمجھنے میں لوگوں میں بہت غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، اسے سمجھو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام صرف علماء کے ذمے، یہ غلط. دعوت و تبلیغ کا کام صرف علماء کے ذمے ہے، یہ غلط ہے. دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام تو ہر ایک کے ذمے، ہر مومن کے ذمے. کیوں؟ تمام مومنین نبیوں کے وارث ہیں. ہاں، قرآن و حدیث میں سے بڑے مشکل باریک مسئلے ہیں، وہ ہر مومن کو بیان کرنے کی اجازت نہیں. دین کی طرف دعوت دو، دین کی طرف بلاؤ، یہ ہر مومن کی ذمہ داری. اسی لیے جماعت تبلیغ، تبلیغی جماعت مسائل نہیں بیان کرتی. بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہے کہ بس فضائل کی کتابیں مسائل کیوں نہیں بیان کرتی. مسائل بیان کرنا یہ علماء کا کام ہے، اور جماعت تبلیغ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہے. دعوت و تبلیغ میں ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے، لہذا ہر مسلمان اس میں شریک ہوتا ہے. جب ہر مسلمان کو دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا ہے اور اس کو مسائل بیان کرنے کی اجازت دے دی جائے گی تو کباڑا کر دیں گے. مسائل بیان کرنے کی ذمہ داری علماء کی ہے، اور باقی جو جنرل دعوت و ایمان کی دعوت و تبلیغ ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. نبیوں کا کیا کام ہے؟ نبیوں کا پہلا کام ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینا، ایمان کی طرف بلانا. یہ جو نبی کا کام ہے، اس میں وارث ہر مومن وارث ہے، اور ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ بلائے. تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضور چار کام کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. جب حضور چلے جائیں گے، یہ چاروں کام سب کو کرنے، تبھی وہ وارث بنیں گے. پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کے یہاں سے جو کتاب حضور پر نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کتاب لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. ریڈ پڑھنا نہیں، اب انگریزی کے جتنے ترجمے ہیں یا اردو کے جتنے ترجمے ہیں جو لفظ تلاوت کا ترجمہ پڑھنا کرتے ہیں یا انگریزی میں ریڈ کرتے ہیں, یہ ترجمہ صحیح نہیں. عربی میں دو ورڈ الگ الگ ہیں, ایک قراءۃن اور ایک تلاوۃن, دونوں کے معنی الگ الگ ہیں. تیرا آپ تو یہ ہے کوئی کتاب لو, کھولو, پڑھو, آہستہ پڑھو, زور سے پڑھو, یہ ریڈنگ ہے. اور تلاوت کیا ہے؟ تلاوت میں تین باتیں جب جمع ہوں گی تب تلاوت. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کلام پڑھ رہا ہے اس پر اس کا ایمان ہو. ایمان اس بات کا ایمان ہو کہ یہ کلام واجب الاتباع ہے, اس کلام میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ ایمان ہو تو اس کا پڑھنا تلاوت ہے, ورنہ تلاوت نہیں. پھر دوسری چیز, پڑھنے کے بعد اس کو سمجھے اور سمجھ کر کے اس میں جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو اپنائے, عمل کرے اس پر. اور تیسرا مفہوم اس میں یہ ہے کہ عملی نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے آئے. یہ تین باتیں پوتحق تک ہوں گی تب تلاوت. کسی کا خط آیا تو عربی میں تلو تو رخ اتا کا نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آپ کے خط کی تلاوت کی, یہ نہیں کہہ سکتے. تلاوت کا لفظ آسمانی کتابوں کے ساتھ خاص ہے, انسانی کتابوں کے پڑھنے کے لیے تلاوت لفظ نہیں. آسمانی کتاب کوئی بھی آسمانی کتاب ہو اس کے پڑھنے کے لیے تلاوت لفظ خاص ہے, کیونکہ آسمانی کتاب ہی کے بارے میں مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اس اللہ کی کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور نبیوں کے لیے اور نبیوں کے جو وارثین ہیں علماء, ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ان احکام کا عملی نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے آئیں. یہ تین حقیقتیں جمع ہوں گی تب وہ تلاوت. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی کتاب, جو اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں, وہ لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں, پڑھ کر سناتے ہیں. خود حضور کا یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام واجب التعمیل ہے, خود حضور عمل کرتے ہیں اور عملی نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں. جب اذان ہوتی تھی مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو ہم جواب میں یہی کلمہ لوٹاتے ہیں. حضور جب اذان کا جواب دیتے تھے تو حضور بھی یہی کلمہ لوٹاتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. معلوم ہوا کہ جو دین حضور پر نازل ہوا ہے اس دین پر حضور کو بھی ماننا ہے. حضور رسول ہے تو حضور کی رسالت پر حضور کو بھی مان لانا ہے, اس کی گواہی حضور کو بھی دینی ہے. لہذا جو اللہ کا کلام پڑھ کر سنائیں گے اس کلام کے ایک ایک حرف پر سب سے پہلے حضور کا ایمان ہوگا, پھر حضور اس پر عمل کریں گے اور عملی نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوں گے. علماء کرام نے اس میں سے یہ مضمون نکالا ہے کہ ہم جو بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں یا بڑوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں, اب لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ مکتب میں جا کر قرآن ناظرہ پڑھنا یہ بچوں کا کام ہے, ہم تو بڑے ہو گئے, بڈھے ہو گئے, بڈھے طوطے پڑھانے کا. آج مسلمانوں میں بہت سے ہیں جو ناظرہ نہیں پڑھ سکتے اور پڑھنا چاہتے بھی نہیں, ناظرہ نہیں پڑھ سکتے اور پڑھنا چاہتے ہی نہیں, کوئی کوشش نہیں کر رہے, تو وہ سمجھے کہ تو بچوں کا کام ہے مکتب میں پڑھنا. میرے بھائیو, اگر صحابہ کے دور میں یہ ذہن ہوتا تو یہ قرآن آج ہم تک آتا ہی نہیں. اگر صحابہ کے ذہن و زمانے میں یہ ذہن ہوتا تو یہ قرآن ہم تک نہ آیا ہوتا. اس قرآن کریم کو حفظ کیا ہے صحابہ نے, اور صحابہ جو ایمان لائے ہیں کوئی 20 سال کی عمر میں ایمان لایا ہے، کوئی 40 سال کی عمر میں ایمان لایا ہے، کوئی 60 سال کی عمر میں، کوئی 100 سال کی عمر میں، اور حضرت سلمان فارسی 150 سال کی عمر میں ایمان لایا ہے. اور جو صحابی جس عمر میں ایمان لایا ہے اسی عمر میں اس نے قرآن کریم حفظ کیا. بچوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ بچے پیدا ہوں گے، ان کو مکتب میں بٹھائیں گے، وہ قرآن حفظ کریں گے، تو وہاں تو کوئی حضور کا دور بھی گزر جاتا ہے. ہر مومن پر قرآن کریم یاد کرنا ضروری ہے، قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنا چاہیے. یہ کوئی مشکل کام نہیں، مہینے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے اگر روزانہ 15 منٹ وقت نکال دو تو ہر آدمی ناظرہ پڑھ سکتا ہے، مگر چاہے تو پڑھ سکتا ہے، نہ چاہے تو زبردستی پڑھنا نہیں آتا. تو علماء کرام نے یتلو علیہم آیات ہی میں سے یہ مضمون نکالا ہے کہ حضور کا پہلا کام ہے امت کو ناظرہ پڑھانا. حضور کا پہلا کام ہے امت کو ناظرہ پڑھانا. حضور جو اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھا رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں. میرے بھائی، ہمارے یہاں پڑھنے کا، ناظرہ پڑھانے کا طریقہ، حفظ کرانے کا طریقہ الگ ہے، اور عربوں کے یہاں آج بھی ناظرہ پڑھانے کا، حفظ کرانے کا طریقہ الگ ہے. ہمارے یہاں بچے کو نشان لگا کے دے گا، یہاں سے یہاں تک تیرا سبق ہے، کل سنائیے. اب وہ مغرب بعد بیٹھتا ہے، اکیلا بیٹھ کے پڑھتا ہے اور حفظ کرتا ہے. عربوں کے یہ طریقہ نہیں، عربوں کے یہاں طریقہ ہے تلقین، استاد کہلوائے گا، الحمد کہو، الحمد للہ رب العالمین، تو بچہ کہے گا الحمد للہ رب العالمین، استاد پھر ریپیٹ کرے گا، وہ پھر ریپیٹ کرے گا، وہ پھر ریپیٹ کرے گا، وہ پھر ریپیٹ کرے گا، 3-4 مرتبہ میں اسے یاد ہو گئے، کیونکہ وہ تو اس کی مادری زبان ہے، عربی تو اس کی مادری زبان ہے، وہ اسے سمجھتا ہے، تو 3-4 مرتبہ کہہ لو ہے اسے یاد ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ تھا، جب نئی وحی نازل ہوتی تھی تو حضور اس وحی کو نازل ہوتے ہی صحیفوں میں لکھوا دیتے تھے، اور جو پہلی نماز آتی تھی اس نماز کے بعد حضور کھڑے ہو کر کے جو نیا قرآن اترا ہے وہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے. ایک مرتبہ نہیں، 1, 2, 3, 4، تو جو ذہین حضرات ہوتے تھے ان کو یاد ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد حلقے بنتے تھے، جس کو یاد ہوئی ہے وہ دوسروں کو بار بار کہہ کر کے نئی وحی یاد کرا دیتا. اور جو عورتیں نماز میں آتی تھی وہ بھی دین سیکھنے کے لیے آتی تھی، اور ان کے بھی حلقے بنتے تھے، اور وہ جو نیا قرآن اترا ہے وہ عورتیں بھی آپس میں مذاکرہ کر کے یاد کرتی تھی، حفظ کرتی. اور جب یہ نیا قرآن تمام مردوں کو اور عورتوں کو یاد ہو گیا، اب یہ اپنے اپنے گھر جاتے تھے، اور گھر جا کر اپنے کاموں میں مشغول نہیں ہوتے تھے. ہر ایک کو یہ حکم تھا کہ جتنا تم نے یاد کیا ہے دوسرے مسلمانوں تک پہنچاؤ. بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیتن، میری طرف سے پہنچاؤ چاہے تم کو ایک آیت یاد ہوئی ہو. سارا قرآن یاد، جتنا نیا نازل ہوا سارا یاد ہو، ایک ہی آیت یاد ہو، اتنی پہنچاؤ. چنانچہ صبح کو اگر وہی نئی نازل ہوئی ہے تو شام ہوتے ہوتے مدینہ کے ایک ایک مرد تک وہ نئی وہی پہنچ جاتی تھی، اور گھروں میں ایک ایک عورت تک وہ نئی وہی پہنچ جاتی تھی. اس زمانے میں جو عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھی وہ 3 مقاصد سے آتی تھی، اور ان میں جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا. وہ 3 مقصد کیا تھے؟ ایک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت، ایک مسجد نبوی میں نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور تیسرا دین سیکھنا. آج تو ہماری بچیاں مکتب میں بیشتی زیور وغیرہ قرآن بیشتی زیور پڑھ لیا بڑی ہوئی، اس وقت تو سارا دین نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا اتر رہا تھا، قرآن بھی اتر رہا تھا، دوسرے احکام حضور بیان کرتے تھے. تو دین کو محفوظ کرنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ مردوں کی اور عورتوں کی مشترک ذمہ داری تھی. اور مدینہ کے سارے مرد مسجد نبوی میں نہیں ہوتے تھے، اور مدینہ کی ساری عورتیں مسجد نبوی میں نہیں ہوتی تھی، جو شوق ذوق رکھتے تھے وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، ایسی دین کا شوق ذوق رکھنے والی عورتیں اپنے گھروں سے چل کر مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھتی تھی، اور دوسرے مرد مدینہ میں حضور کے زمانے میں مدینہ میں 9 مسجدیں اور تھیں، ان مسجدوں کے اندر مرد نماز پڑھتے تھے اور عورتیں ان مسجدوں میں نہیں آتی تھی، کوئی روایت میری نظر سے ایسے نہیں گزری کہ مدینہ کی وہ جو 9 مسجدیں تھی مسجد نبوی کے علاوہ اس میں خواتین آتی ہوں، کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری. حضور کے زمانے میں خواتین مسجد نبوی میں آتی تھی اور مسجد نبوی میں 3 مقصد لے کر آتی تھی، ایک حضور کی زیارت، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں تھی، دوسری جگہ کی برکت، اور تیسری دین سیکھنا. جب دین مکمل نازل ہو گیا، قرآن پورا اتر گیا، تو ایک مقصد پورا ہو گیا، لیکن 2 مقصد آج بھی وہاں ہیں. چنانچہ آج بھی ہم اپنی خواتین کو لے کر کے جاتے ہیں حج میں تو عورتوں کو چلو حرم شریف میں چلو، سب عورتوں کو ترغیب دے کر حرم شریف میں لے جاتے ہیں. کیوں؟ 2 مقصد مسجد نبوی میں آج بھی ہیں، ایک حضور کی زیارت، حضور آج بھی مسجد کے بیچوں بیچ لیتے ہوئے ہیں، حضور آج بھی مسجد کے بیچوں بیچ لیتے ہوئے ہیں، اور حضور کا ارشاد ہے من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. اور حضور کی قبر مبارک آج بھی مسجد کے بیچوں بیچ ہے، ایک طرف سے مرد زیارت کرتے ہیں، دوسری طرف سے عورتیں زیارت کرتے ہیں. مرد کدھر سے زیارت کرتے ہیں؟ جدھر حضور کا فیس ہے، رخ مبارک ہے قبلے کی طرف. میت کو جب لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، کروٹ دے کر قبلے کی طرف، تو حضور کا جدھر فیس ہے ادھر سے مرد زیارت کرتے ہیں، اور حضور کی جدھر پوچھتے ہیں اس پوچھتچھ کی طرف سے عورتیں سلام عرض کرتی ہیں، اس میں بھی پردے کا لحاظ کیا گیا ہے. حضور کی زیارت جو مرد ادھر کرتے ہیں عورتیں ادھر سے کرتی ہیں، وہ پردے کا لحاظ کیا گیا ہے کہ جدھر حضور کا فیس ہے ادھر مرد آ کر کھڑے ہو کر زیارت کریں گے، اور جدھر حضور کی پوچھتے ہیں پوچھت کی جانب سے عورتیں کھڑی ہو کر سلام عرض کریں گے. تو ایک تو حضور کی قبر کی زیارت، یہ مقصد آج بھی وہاں ہے، اور جگہ کی برکت، یہ 2 مقاصد کی وجہ سے آج تک وہاں عورتیں آتی ہیں. اور مکہ مکرمہ میں بھی 2 مقصد تھے جس کے لیے عورتیں آتی تھیں، ایک تو کعبہ شریف کا طواف، جیسا مردوں کو کرنا ہے عورتوں کو بھی کرنا ہے، اور کعبہ شریف کا طواف مسجد میں آئیں گے تبھی تو کریں گے، اور دوسری جگہ کی فضیلت، مسجد حرام کی فضیلت ہے. مگر یہ جو کعبہ شریف کا طواف ہے وہ طواف دوسری جگہ نہیں ہو سکتا، اور طواف کرنے کے لیے عورتوں کو نامحالہ کعبہ شریف میں آنا ہے، مسجد حرام میں آنا ہے تو نماز بھی پڑھتی ہے اور جگہ کی برکت بھی حاصل کرتی ہے. ایسے مسجد نبوی میں حضور کی زیارت ایک ایسا مقصد ہے کہ اس مقصد کو لے کر عورتوں کو مسجد نبوی میں آنا ہی آنا ہے، آتی ہیں تو نماز بھی پڑھتی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں حرمین میں عورتیں مسجد میں آتی ہیں، ارے تو حرمین میں تو ایک ایسا مقصد لے کر آتی ہیں جو مقصد دوسری جگہ پورا ہی نہیں ہو سکتا، اور جب کسی مقصد کو لے کر آئی ہیں تو نماز بھی وہاں پڑھتی ہیں. دیکھو مثال لو، ایک مارکیٹ میں مسجد ہے یا شاپنگ کے لیے عورتیں ہیں، مارکیٹ میں جو مسجد ہے جہاں شاپنگ کے لیے عورتیں جاتی ہیں وہاں جو مسجد ہے اس مسجد میں عورتوں کے نماز کی فیسلٹی ضروری ہے. کیوں؟ جب عورت مارکیٹ میں مارکیٹنگ کے لیے آئی ہے تو نماز کہاں پڑھے گی؟ کیا نماز قضا کرے گی؟ ایک جگہ رکھو جس کا انٹرنس الگ ہو، واش روم الگ ہو، پردہ ہو، اور اگر کوئی جگہ خطرے کی ہے تو وہاں ایک دربان بھی عورت کو رکھو، بوڑھی عورت کو. جو بھی مارکیٹ میں عورت گئی ہے وہ اپنا اس حصے میں جا کر وضو کر کے نماز پڑھ کے چلی جائے، بر جماعت کے وقت اگر اتفاق نہ آئی تو وہیں سے جماعت میں بھی شادی شریک ہو جائے. تو جیسا یہ فیسلٹی رکھنی ضروری ہے، کیونکہ مارکیٹ میں اگر وہ آپ یہ فیسلٹی نہیں رکھیں گے تو عورتیں بیچاری نماز قضا کریں گے. ایسے ہی جب عورتوں کو مسجد نبوی میں حضور کی زیارت کے لیے آنا ہے، مسجد حرام میں طواف کعبہ کے لیے آنا ہے، جب آنا ہے تو نماز بھی پڑھیں گے. اس لیے حرمین شریفین پر دوسری مسجدوں کو قیاس نہیں کیا جائے گا. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، مکے میں اور مدینے میں بھی عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں. کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مکے اور مدینے میں بھی عورتوں کے لیے افضل یہ کہ گھروں میں نماز پڑھیں، اور مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ان کو گھروں میں ملے گا. مسئلہ یہ ہے، مگر یہ مسئلہ ہم عورتوں کو نہیں بتلاتے، بتاتے بھی نہیں، بلکہ اصرار کرتے ہیں کہ چلو حرم شریف میں چلو طواف کیجیے کعبہ شریف کا، اور طواف کرتے کرتے تھک جاؤ تو ایک طرف بیٹھ جائیے کعبہ کو دیکھتے رہیے، چلو حرم شریف میں مسجد نبوی میں چلو نماز پڑھو، اور نماز سے تھک جاؤ تو بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھتے رہیے. یہ عورتوں کو ہم سمجھاتے ہیں دو وجہ سے، ایک تو ایک بیچاری زندگی بھر پیسہ پیسہ جوڑ کر کتنی تمنائیں لے کر وہاں پہنچتی ہیں، مہینہ سوا مہینہ وہاں رہنا ہے، وہاں بھی اگر ہم انہیں کہہ دیں کہ گھروں میں نماز پڑھو تو ان کے جذبات کا خون ہوگا. کتنی تمنائیں لے کر انسان پہنچتا ہے وہاں، وہاں عورتوں کو ہم کہتے ہیں گھروں میں نماز پڑھو تو ان کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچے گی. دوسری بات، اگر ہم کہیں گھروں میں نماز پڑھو تو پھٹاخر گھر میں نماز پڑھ کے شاپنگ کے لیے بازار میں بھٹکیں گے. تجربہ ہے ہمارا، ہم ان سے کہو حرم میں مت جاؤ گھر میں نماز پڑھو تو پانچ منٹ میں دس منٹ میں نماز پڑھ لیں گے، اور پڑھ کر سیدھے بٹوا اٹھائیں گے اور مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے جائیں گے. تو اس سے بہتر تو حرم میں بٹھاؤ تاکہ مارکیٹ کے چکر تو نہ کاٹے. سوا مہینہ گیا ہے وہ بھی مارکیٹ میں گزر گیا، زندگی تو ساری مارکیٹ میں گزر ہی جاتی ہے، سوا مہینہ بھی مارکیٹ میں گزر گیا تو کیا لے کر آئیں گے وہاں سے. اس لیے بھی کہتے ہیں کہ حرم شریف میں چلو، حرم شریف میں چلو. کہنا یہ ہے کہ حرم شریف کے احکام سب جگہ نہیں ہیں، حرم شریف کا احکام سب جگہ نہیں ہے، حرمین میں بھی گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. ایک حدیث ہے، ایک خاتون نے، ایک صحابیہ نے حضور سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے. حضور نے فرمایا کہ تیرے گھر میں نماز پڑھنا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. یہ حدیث شریف ہے، حضور نے کہا کہ تیرے گھر میں نماز پڑھنا میرے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. تو اس لیے بعض حضرات کو اس میں دھوکہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جب حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی آج کیوں نہ آئیں. حضور کے زمانے میں نے بتایا کہ وہ ان مقاصد کو لے کر آتے تھے، اور ان میں سے بعض مقاصد تو نہیں رہے لیکن بعض مقاصد آج بھی ہیں. ہر عورت کو کعبہ کا طواف کرنے جانا ہی جانا ہے، جانا ہے تو نماز بھی پڑے گی. ہر عورت کو حضور کی زیارت کرنے کے لیے مسجد نبوی میں جانا ہی جانا ہے تو نماز بھی پڑے گی. مکہ میں جاؤ، مدینہ میں جاؤ، میں تو سارے مکہ میں مدینہ میں گھومتا ہوں، میرے تعلقات ہیں، دوسری مسجدوں میں کبھی کوئی عورتیں نہیں آتی. مکہ کی جتنی میرے خیال سے 1000 سے زیادہ مسجدیں ہیں مکہ میں، اور 500 سے زیادہ مسجدیں ہیں مدینہ شریف میں، کسی مسجد میں کوئی عورتیں نہیں آتی. وہ حرمین شریفین میں آتی ہیں، اور وہ ایک خاص مقصد کو لے کر آتی ہیں جو آج بھی باقی ہے. تو اصل مضمون میں یہ بیان کر رہا تھا کہ حضور کے زمانے میں قرآن یاد کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ نماز کے بعد حضور لوگوں کو روک کر نئی وحی سناتے تھے. جب دو تین مرتبہ کہلوانے سے بعض لوگوں کو یاد ہوگی تو پھر ان کے حلقے لگتے تھے، مردوں کے بھی حلقے لگتے تھے، عورتوں کے بھی حلقے لگتے تھے، اور جس کو یاد ہو گئی آیتیں وہ بار بار کہہ کر دوسروں کو یاد کرواتے تھے، اور جب سب مردوں کو اور عورتوں کو نیا قرآن یاد ہو گیا تو اپنے گھر جاتے تھے، اور گھر جا کر اپنے کاروبار میں نہیں لگتے تھے، مرد مردوں میں قرآن پہنچاتے تھے، عورتوں میں قرآن پہنچاتے تھے. تو علماء کرام نے اس سے کہا کہ یعلم یتلو علیہم آیاتہ، ہمارا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. اس تلاوت میں اشارہ ہے قرآن کا ناظرے کی تعلیم دینے کی طرف. یہ ناظرے کی تعلیم دینا یہ حضور کا فرض فریضہ ہے. سب سے پہلی ذمہ داری حضور کی یہ قرار دی گئی ہے کہ حضور اللہ کی آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کا ناظرہ پڑھاتے ہیں، قرآن کا حفظ کرواتے ہیں. یہ فرض سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اسی لیے مسلمانوں نے سب سے پہلے ہم بچوں کو، یہاں کے احوال تھوڑے مختلف ہیں، اسکول میں جانا ضروری ہوتا ہے، جب بچہ بولنا بھی نہیں سیکھا تب سے اسکول جاتا ہے نرسری میں، تو یہاں کی بات اور ہے. باقی اسلام میں سب سے پہلے بچے کے کان میں اللہ کا نام گونجنا چاہیے، پھر جب اس کی زبان کھلے تو کلمہ اس کی زبان پر آنا چاہیے، پھر جب وہ پڑھنے کے قابل ہو تو الف بے پڑھ کر ناظرے میں جانا چاہیے، پھر جو بچے ذہین ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ حفظ قرآن کریم کو کریں گے. حفظ کیوں کریں گے؟ آپ جانتے ہیں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالی کے جو کام ہیں وہ اسباب کے دائرے میں ہوتے ہیں. ساری کائنات کا رزق اللہ کے ذمے ہے، مگر کمانا ضروری فرض ہے، حلال کمانا فرض ہے، جبکہ رزق اللہ کے ذمے ہے. حدیث شریف میں ہے، قصب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ. اول نمبر کے فریضے کے بعد سیکنڈ نمبر کا فریضہ حلال کمانا ہے. تو رزق ان کے ذمے ہے، مگر ہاتھ پر ہلانے ضروری ہے، عالم اسباب ہے، اس میں اسباب اختیار کرنے ضروری ہیں. تو اللہ نے جو قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا، میرے ذمے حفاظت ہے، تو اس دنیا میں اس کے کوئی اسباب ہوں گے جن اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرے. حفاظت کا ایک طریقہ ہے کہ لکھو، لکھ کر کے گورنمنٹ کے خزانے میں رکھو، خزانے میں نہیں، گورنمنٹ کے ریکارڈ میں رکھو. جو چیز گورنمنٹ کی ریکارڈ میں ہوتی ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا. دوسرا طریقہ ہے کہ چھاپو، چھاپ کر کے گھر گھر پہنچاؤ. جب ایک چیز عام ہو جائے، چھپی ہوئی تو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا. یہ دونوں طریقے ناکافی ہیں. گورنمنٹ کے ریکارڈوں میں کتنی گڑبڑیں ہوتی ہیں آپ سب جانتے ہیں. لہذا اگر گورنمنٹ کے ریکارڈوں میں قرآن کریم ہوتا محفوظ نہ رہتا. اسی لیے ایک لمبا مضمون ہے، اس کے سمجھانے کا وقت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو قرآن نازل ہوتے ہی لکھوا دیتے تھے، یہ لکھا ہوا حضور کے گھر میں محفوظ نہیں رہتا. جب کوئی سورت مکمل ہوتی تھی تو جو صحابی مانگتا تھا اس کو دے دیا جاتا. جب حضور کی وفات ہوئی تو حضور کے گھر میں قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، اور حضور کی زندگی میں جتنا قرآن حضور نے لکھوایا تھا وہ صحابہ کے پاس متفرق تھا. کسی کے پاس کوئی صورت ہے، کسی کے پاس کوئی صورت ہے، کسی کے پاس کوئی صورت ہے، حضور کے پاس نہیں ہے. حضور امیر المومنین ہیں، حضور ہی بادشاہ ہیں، اور حضور کے پاس قرآن نہ ہونے کا مطلب یہ کہ سرکاری ریکارڈ میں قرآن نہیں رکھا. پھر صدیق اکبر کے زمانے میں مسلم کذاب کے ساتھ جنگ میں بہت حفاظ شہید ہوئے، تو حضرت عمر کے مشورے سے قرآن کریم وہ جو اوریجنل تحریر صحابہ کے پاس تھی وہ واپس لی گئی، اور لے کر کے ساری اس کی نقلیں کر کے وہ پورا قرآن کریم حضرت ابو بکر کے پاس محفوظ کیا گیا. اب یہ سرکاری ریکارڈ میں آیا، مگر پھر اس کی ضرورت نہیں پڑی. پھر حضرت عثمان کے زمانے میں پھر دوبارہ جب قراتوں کے اختلاف کی وجہ سے ضرورت پیش آئی تو پھر وہ اوریجنل تحریریں واپس لی گئی. حضرت ابو بکر نے جب قرآن جمع کیا ہے تو وہ اوریجنل تحریریں نہیں رکھی، اس کی نقل کر کے حضرت ابو بکر نے اپنے پاس رکھی، اور اوریجنل تحریریں جس کی تھی اس کو واپس کر دی. پھر حضرت عثمان کے زمانے میں وہ اوریجنل تحریریں پھر لی گئی، اور یہ جو حضرت ابو بکر کے پاس جو محفوظ تھی وہ، اور حافظوں کو بچھا کر تینوں کو ملا کر صحیح کر کے پھر قرآن کے سات مصحف تیار کیے گئے. سات قرآن تیار کر کے بڑے بڑے شہروں کی جامع مسجد میں رکھ دیے گئے اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس میں سے نقلیں لو. اور وہ قرآن جو حضرت ابوبکر نے سرکاری ریکارڈ میں لیا تھا, حضرت عثمان نے سرکاری ریکارڈ میں سے نکال کر مسلمانوں کو سونپ دیا. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لیے اس دنیا میں, اس دنیا میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری ملت پر ہے, امت پر ہے, مسلمانوں پر ہے, اسلامی حکومتوں پر نہیں. اسلامی حکومتیں اگر قرآن کی کوئی خدمت کرتے ہیں ان کی سعادت نیک بختی, باقی حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے. حضور نے سرکاری ریکارڈ میں قرآن رکھا ہی نہیں, مسلمانوں کو سونپ دیا ہے. تو چھاپنا, چھاپنے سے نہیں حفاظت ہوتی, چھپنے والی چیزوں میں جو چاہے گڑبڑ کر دو. تو ریکارڈ میں, حکومتوں کے ریکارڈ میں قرآن نہیں ہے, چھپنے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, لہذا اس کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ وہ اسی آیت میں اشارہ ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. علماء جانتے ہیں کہ حافظون حافظ کی جمع ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم حافظون ہیں, ہم حافظون ہیں, اس میں اشارہ ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کریں گے حافظوں کے ذریعے. چنانچہ حضور کے زمانے ہی سے اس آیت کریمہ کے مطابق قرآن کے حفظ کا سلسلہ شروع ہوا اور سارا مدار قرآن کی حفاظت کا حافظوں کے حفظ پر. یہ لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے, اسے کون بگاڑ دے گا؟ کون حافظ ہے, کون حافظ نہیں, کو ماتھے پر تو لکھا نہیں. بل ہو آیا تم بھائی نا تم فی صدور الذین اوتوا العلم. فرمائیں یہ قرآن کریم تو واضح آیتیں ہیں اور اہل علم کے سینوں میں ہیں, اہل علم کے سینوں میں ہیں. اس میں دو اشارے ہیں, ایک تو ایک ہر مولوی کو حافظ ہونا چاہیے. اگر وہ مولوی ہے, اس کے سینے میں آیت نہیں ہے تو مولوی کیا ہوا؟ تو ہر مولوی کو عالم ہونا چاہیے, حافظ ہونا چاہیے. اور یہ بھی اشارہ ہے کہ ہر حافظ کو مولوی ہونا چاہیے. اگر حافظ ہے اور مولوی نہیں ہے تو سینے میں آیتیں اور سمجھتا ہے نہیں, وہ اہل علم کہاں ہوا؟ تو فرمایا بل ہوا آیا تم بینات فی صدور الذین اوت العلم. وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں کے اندر یہ آیتیں محفوظ ہیں. لہذا جو حافظ ہے اسے ضرور عالم بننا چاہیے. اور وہ عالم ہی کیا جو حافظ نہیں؟ وہ عالم ہی کیا ہے حافظ قرآن کا تو حافظ نہیں؟ ارے سارا دن تو اس قرآن کی شرح ہے اور تو قرآن کا تو حافظ نہیں, تو عالم ہی کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے, دو طرفہ اشارہ ہے کہ ہر عالم کو حافظ ہونا چاہیے اور ہر حافظ کو عالم ہونا چاہیے. اب تو ہم بچپن میں حفظ کراتے ہیں, لیکن اس میں چونکہ اشارہ ہے, میں بات کہنی نہیں چاہے مگر کہتا ہوں, میں نے بچپن میں حفظ نہیں کیا. دورے سے پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد میں جب مفتی بننے کے لیے میں دارالافتاء میں تھا تب میں نے حفظ کیا. یہ احساس ہوا کہ حفظ کے بغیر ہم مولوی کیسے؟ اور حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری قدسہ سرہ, انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور گھر بیٹھ کر نہیں کیا, پوری دنیا میں تبلیغی کام کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن حفظ کیا ہے. اور رات دن پڑھتے تھے, 5 منٹ میں جیسے قرآن کھول کر پڑھتے تھے. یہ کہا کرتے تھے تمہارا بچپن کا حفظ ہے میرا 55 کا حفظ ہے. بچپن کا تو پکا ہوتا ہے, 55 کا تو بار بار پڑھنا پڑتا ہے. تو بہرحال حفظ کے بغیر عالم ہی کیا. اور جو حافظ ہے اسے مولوی بناؤ, عالم بناؤ. ایک حدیث شریف میں, ایک حدیث شریف ہے جسے لوگ ادھوری بیان کرتے ہیں. وہ حدیث شریف یہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کرایا, دیکھو یہاں حافظوں کا جلسہ اس لیے حدیث سنا رہا ہوں, لوگ ادھوری یہ حدیث سناتے ہیں. پوری حدیث یہ ہے جس نے اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کرایا, پھر اس کو اتنا پڑھایا کہ وہ قرآن کریم سمجھنے لگا, اور اس بچے کی ایسی تربیت کی کہ وہ بچہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگا، تو اس کے ماں باپ کو قیامت آخرت میں ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کا ایک ہیرا سورج سے زیادہ روشن ہو، اس کا ایک ہیرا سورج سے زیادہ روشن ہوگا، ایسا تاج ماں اور باپ دونوں کو پہنایا جائے گا. مگر یہ کب پہنایا جائے گا؟ جب تین کام ہو. حدیث میں تین کام ہیں، لوگ اس حدیث کو ادھوری بیان کرتے ہیں، یہ کہیں گا بچے کو حافظ بنا دو تاج مل جائے گا. نہیں، حافظ بنانے سے رکھتا، یہ حدیث میں تین مضمون ہیں کہ حفظ کرایا، پھر اتنا پڑھایا کہ وہ قرآن سمجھنے لگا، اور بچے کی ایسی تربیت کی کہ بچہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگا، تو ماں باپ کو یہ تاج ملے گا. پھر حضور نے فرمایا فکیف بمن عملا، سوچو وہ بچہ جس نے سالوں محنت کی ہے، استاد کی سختیاں برداشت کیے، اور یہاں نہیں ہمارے ملک میں تو استاد مرغا بنا دیتا ہے طالب علم کا، اور بچہ اسے برداشت کرتا ہے، اس تکلیفوں کو سہتا ہے، پھر قرآن کے سمجھنے کے لیے 8-10 سال رات دن محنت کرنی پڑتی تب قرآن سمجھتا ہے، پھر اس قرآن کے احکام پر زندگی پر عمل کرتا ہے. بتاؤ اس بچے کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے؟ جب اس کے ماں باپ کو ایسے تاج ملے تھے، ماں باپ نے کیا کیا؟ ماں باپ نے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا، پیسہ خرج کیا، اپنے گھر کا ایسا ماحول بنایا کہ بچہ خود بخود دین پر عمل کرنے لگا. اس مضمون کو بھی سمجھو. یہ قصہ سناؤں، برطانیہ میں جو جماعت تبلیغ کے امیر ہیں حافظ پٹیل صاحب، مرکز میں ایک مدرسہ بھی ہے، دارالعلوم ہے، دورے تک تعلیم ہوتی ہے، بخاری پڑھائی جاتی ہے. ان کے یہاں یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرنے کے لیے آئے گا تو بسترا لے کر آئے، بچہ مدرسے میں داخل کرو اور چلے کے لیے فوراً جماعت میں نکلو. جب تک باپ چلے کے لیے فوراً جماعت میں نہیں نکلے گا وہ داخل نہیں کرتے. تو کچھ لوگوں نے مجھ سے اس سلسلے میں شکایت کی، میرے حضرت حافظ صاحب زید مجدہم مدہ ذلہ سے بہت پرانے زمانے کی دوستی ہے میری ان سے، اور میں ایک مرتبہ رمضان کے بعد ان کی خدمت میں ڈیوزبری جاتا ہوں، رمضان میں وہ تشریف لاتے میرے پاس، رمضان کے بعد میں جاتا ہوں. تو میں نے کہا حافظ صاحب یہ کیا تم نے ستم ڈال رکھا ہے؟ یہ کیسی شرط ہے کہ بچوں کو داخل کرو اور بستر لے کر چلے کے لیے نکلو؟ کیا ہر آدمی کے ایسے احوال ہوتے ہیں کہ وہ فوری جا سکے چلے میں؟ تو حافظ صاحب نے مجھے اس کا جواب دیا، وہ بڑا قیمتی جواب ہے. انہوں نے کہا مولانا بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو داخل کر لیتے ہیں اور مہینے میں 2 دن گھر جانے کی ہم چھٹی دیتے ہیں. اب مہینے بھر بچے پر محنت کر کے ہم نے اس کو نماز پر لگایا، 2 دن گھر گیا، اس کے گھر میں نماز کا ماحول ہی نہیں، تو وہ 2 دن گھر رہ کر آیا تو ہم گڑ ہو کر آ گئے. اب پھر نماز کا یہ جذبہ اور شوق ختم، اب پھر ہم محنت کرتے ہیں اور مہینے بھر میں ہم نے اس کو نماز کا شوق پیدا کیا، پھر 2 دن کی چھٹی میں گھر گیا تھا ویسا کا ویسا بن کر آ گیا. اس لیے ہم نے یہ شرط لگائی ہے کہ تمہارا گھر کا ماحول نماز کا بننا چاہیے، تو ہم تمہارے بچے پر جو محنت کریں وہ جب بچہ 2 دن گھر جائے تو ہماری محنت برباد نہ ہو جائے، اور اس کے گھر کا ماحول نماز کا کب بنے گا؟ جب باپ نماز پڑھے اور وہ جائے گا جماعت میں تو ابھی نماز پڑھے گا، اور جب وہ نماز پڑھے گا گھر آئے گا تو گھر والی کو نماز پڑھائے گا، اپنے گھر کا ماحول بنے گا. اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ جو باپ جس کے گھر میں دینی ماحول ہے، بس ایک مولوی ہمیں معلوم ہے اس کے گھر میں دینی ماحول ہے، ایک دوسرا آدمی ہے جو پہلے سے جماعت میں جاتا رہتا ہے، اس کے گھر کا دینی ماحول ہے، اس کے بچے کو داخل کرنے کے لیے ہم یہ شرط نہیں لگاتے، کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے گھر میں نماز کا ماحول ہے، دین کا ماحول ہے. یہ تو ہم عام مسلمان جس کے بارے میں ہمیں یہ خیال ہے کہ اس کے گھر میں دین کا اور نماز کا ماحول نہیں ہے، اس کے لیے ہم شرط لگاتے ہیں کہ بچہ یہاں داخل کرو، تم چلو جماعت میں نماز سیکھ کر آؤ اور گھر میں آ کر اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ. یہ بہت ان کا جواب بہت ہی پسند آیا کہ تو بہت ہی قیمتی بات ہے. معلوم ہوا کہ وہ بچہ جو قرآن کے احکام پر عمل کرے گا وہ ماں باپ کے گھر میں جو ماحول ہے اس ماحول کا اثر پڑے گا. ہم نے یہ تجربہ کیا ہے, ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جس گھر کا ماحول برا ہے اس گھر کا نکلا ہوا بچہ مولوی بننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا. دیکھیے ہم نے مثالیں اپنی آنکھوں سے, ہم تو 50 سال سے پڑھا رہے ہیں, مولوی بن گیا, مولوی بننے کے بعد میں جب وہ فارغ ہو کر گھر چلا گیا, گھر چلا گیا داڑھی بھی چھوٹی کروا لی, ایسی بھی مثالیں دیکھیے مولوی بننے کے بعد بالکل داڑھی بھی منڈا لی. کیوں؟ اس کا باپ ڈر منڈا ہے, اس کا چچا ڈر منڈا ہے, اس کا ماموں ڈر منڈا ہے, اس کے گھر میں خاندان میں تو سارے بغیر داڑھی کے ہیں, ان بغیر داڑھی کے والوں کے بغیر داڑھی والوں کے بیچ میں وہ داڑھی لے کر کیسے بیٹھے, شرم آتی بیٹھتے ہوئے. اس کے گھر میں خاندان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا, یہی اکیلا کیوں پڑھے؟ اور اگر اس کے گھر کا ماحول بھی نہیں ہے تو ہم نے جو محنت کر کے اس کو تیار جس پر کیا ہے وہ ماحول کا اثر اس کے یہاں جا کر باقی رکھے. مجھے تو یہ سنانا ہے میرے بھائیوں, کیا بچے کو آپ نے مدرسے میں بھیج دیا حافظ بننے کے لیے, عالم بننے کے لیے, اور اس پر خرچ کر لیا, اتنا کافی نہیں ہے؟ تاج پہننا ہے تو اپنے گھر کا ماحول دینی بناؤ, اور بچے کو مدرسے میں داخل کرنے کے بعد نہیں, بچہ پیدا ہو اس سے پہلے سے دینی ماحول بناؤ تاکہ بچہ جب گھر میں آنکھ کھولے تو دینی ماحول میں آنکھ کھولے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ ہے, سنو اچھی طرح. ایک شخص حضرت عمر فاروق کے دربار میں آیا اور یہ کمپلین کی کہ میرا لڑکا میری بات نہیں مانتا. وہ خیر القرون کا زمانہ, اس وقت کوئی بیٹا باپ کی بات نہ مانے, حضرت عمر کو بڑی ہی حیرت ہوئی. حضرت عمر نے ایک آدمی کو بھیجا, اس کے بیٹے کو بلا کر لو. تھوڑی دیر ہوئی, ایک نوجوان نہایت حسین و جمیل خوبصورت آیا, السلام علیکم, بیٹھا. حضرت نے پوچھا کہ دیکھو ان کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا جانتا ہوں, میرے ابا ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے ابا تمہاری یہ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ تم ان کا کہنا نہیں مانتے. اس نے کہا حضرت صحیح کہہ رہے ہیں, میں نہیں مانتا ان کا کہنا. اب حضرت عمر کو اور حیرت ہوئی, یہ کہ حضرت عمر کے سامنے تو بولتے ہوئے پیشاب خطا ہو جاتا ہے, بڑے بڑے دل گردے والے حضرت عمر کے سامنے نہیں بولتے تھے, یہ بے تکلف کہہ رہا. ہاں صحیح کہہ رہے, میں نہیں مانتا ان کا. تو حضرت عمر نے پوچھا کیوں نہیں مانتے بیٹے؟ اب حضرت عمر جب کوئی مضبوط آدمی ہوتا حضرت عمر ڈھیلے پڑ جاتے, یہ بھی ان کی خوبی تھی, کوئی ٹوک دے انہیں تو فوراً حضرت ڈھیلے پڑ جاتے. ڈھیلے پڑ گئے, تو میں کیوں نہیں مانتے بیٹے؟ تو اس نے کہا کہ کیا باپ کا حکم ماننا ضروری ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا ضروری, یہ باپ کا حق ہے کہ اولاد باپ کا کہنا مانے. دیکھو یہاں رک کر یہ مسئلہ سمجھو, باپ کا حق ہے کہ اولاد اس کا فرمان بردار رہے, جو حکم دے اسے مانے, اور ماں کا حق یہ ہے کہ اولاد اس کی خدمت کرے. ماں کا بھی حکم مانے گا مگر جو پہلی ترجیح ہے وہ ماں کی خدمت ہے, اور باپ کی بھی خدمت کرے گا مگر پہلی ترجیح ہے وہ باپ کی اطاعت اور فرمان برداری. باپ کہتا ہے یوں کر اور ماں اس کے برخلاف کہتی ہے, تو باپ بیٹا باپ کا حکم مانے, بیٹا اور بیٹی دونوں, بیٹا اور بیٹی دونوں باپ کا حکم مانیں گے, ماں سے معافی مانگیں گے کہ ہم آپ کا حکم نہیں مان سکے. حکم باپ کا ماننا ہے. اور اگر کسی خدمت کے لیے ماں اور باپ دونوں ایک ساتھ پکارے, باپ کہتا بیٹا بچہ میں گرا, اور اسی وقت ماں کہتی بیٹا بچہ میں گری, تو ماں کا حق پکڑے, اس کا حق پہلے, اور باپ سے معافی مانگے گا کہ میں آپ کی خدمت میں پیچھے رہا. ماں کی خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے اور اطاعت میں باپ کا حق زیادہ ہے. تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ باپ کا یہ حق ہے اولاد پر کہ اولاد باپ کی فرمان برداری کرے, حکم مانے. تو اس بیٹے نے پوچھا کہ حضرت باپ ہی کا حق ہوتا ہے بیٹے پر اولاد پر, یا اولاد کا بھی کوئی حق ہے باپ پر؟ دیکھو ہوتا یہ ہے, قاعدہ سنو, تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی, دو ہاتھوں سے تالی بیٹھ دی. شریعت میں حقوق ایک طرفہ نہیں ہے، جہاں بھی حق ہیں دو طرفہ. اگر بادشاہ کا حق پبلک پر ہے تو پبلک کا حق بھی بادشاہ پر ہے، ماں باپ کا حق اولاد پر ہے تو اولاد کا حق بھی ماں باپ پر ہے، سیٹھ کا، امیر کا، باس کا حق نوکروں پر ہے تو نوکروں کے بھی حقوق باپ پر ہے، استاد کا حق شاگردوں پر ہے تو شاگرد کے بھی حق استاد پر ہے، پیر کا حق مریدوں پر ہے تو مریدوں کے بھی حق پیر پر ہے، کہیں ایک طرفہ حقوق نہیں ہے. شوہر کا حق بیوی پر ہے تو بیوی کے بھی حقوق شوہر پر ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کے ذمے جیسے حقوق ہیں ایسے عورتوں کے فائدے کے لیے بھی حقوق ہیں. یعنی شوہر کا حق جیسے عورت پر ہے، عورت کے حقوق بھی شوہر پر ہے. لیکن اس دنیا میں ہر آدمی میرا دوسرے پر کیا حق ہے بس اسی کو جاننا چاہتا ہے اور اسی کو یاد رکھتا ہے. دوسرے کا میرے اوپر کیا حق ہے اسے کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا اور یاد رکھنا ہی نہیں چاہتا. شوہر چاہتا ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارا بیویوں پر کیا حق ہے، لیکن بیویوں کا شوہر پر کیا حق ہے وہ شوہر نہیں جاننا چاہتا. استاد اسی دھوس میں رہتا ہے میرا شاگردوں پر حق ہے تیرا حق، لیکن تیرے شاگردوں کا تجھ پر کیا حق ہے اس کو بھی تو جان. لیکن کوئی استاد نہیں جاننا چاہتا. پیر یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا مریدوں پر کیا حق ہے، بے شک تیرا حق ہے مگر تیرے مریدوں کا بھی تو تجھ پر کوئی حق ہے، نہیں وہ نہیں جاننا چاہتا. پیر ماں باپ کا اولاد پر حق ہے، ہر ماں باپ جانتے ہیں کہ مول صاحب آج بیان کریے کیجیے کہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے، بس یہی بیان کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے وہ ماں باپ نہیں جاننا چاہتے. یہ ہماری کمزوری ہے. حالانکہ چاہیے کیا ہے؟ چاہیے یہ کہ ہمارا جو حق نکلتا ہے ہم اس میں صرف نظر بھی کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے کا جو ہم پر حق نکلتا ہے اس میں صرف نظر نہیں ہونی چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں، اگر ہم نے قرضہ دے دیا تو نیند میں بھی وہ قرضہ یاد رہتا ہے کہ فلاں سے اتنا قرضہ لینا ہے، اسے نہیں بھولتے. حالانکہ میرا قرضہ ہے میں بھول جاؤں، درگزر کر دوں، معاف کر دوں، سب کچھ کر سکتا ہوں. اور دوسروں سے ہم نے قرض لیا اسے ہر آدمی بھول جانا چاہتا ہے، خدا کرے یاد نہ آئے کہ میں نے فلاں سے قرض لیا ہے. اب لوگ قرضے ہنسنا لیتے ہیں، قرضے ہنسنا کا مطلب ہے کہ قرض لے لو پٹا کر اور جب وہ مانگنے کے لیے آئے تو ہنس دو، ہے قرض ہنسنا، ہنس دیے. تو یا تو وہ بھول جانا چاہتے ہیں یا قرضے ہنسنا لیتے ہیں، لے کر کے ہنس دیے. اب وہ بےچارا اب ڈاؤن کرتا رہے، چکر کاٹتا رہے، دینے کا نام نہیں لیتے. حالانکہ چاہیے یہ کہ ہمارا دوسرے پر حق ہے اس کو بھولو چھوڑو، وہ ادا کرتا سبحان اللہ نہیں کرتا اللہ اس کو معاف کرے. اور دوسرے کا جو ہم پر حق ہے وہ تو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس حق کا تو اللہ کیا سوال ہونا ہے، لہذا دوسرے کے حقوق ادا کرنے. تو اس نے یہ پوچھا کہ کیا باپ کا ہی حق اولاد پر ہے یا اولاد کا بھی کوئی حق باپ پر ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، حقوق دو طرفہ ہوتے ہیں، ایک طرفہ نہیں ہے، جیسا اس کا حق ہے اولاد کا بھی حق ہے. تو اس بیٹے نے کہا میں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ اولاد کا کیا حق ہے. حضرت عمر نے فرمایا تین حق ہیں، سنو. حضرت عمر نے فرمایا اولاد کے تین حق ہیں باپ پر. پہلا حق یہ ہے کہ جب آدمی شادی کرے کسی دیندار عورت سے، لڑکی سے شادی کرے، تاکہ اس کی کوکھ سے، اس کے پیٹ سے نیک اولاد پیدا ہو. وہ دیندار عورت سے شادی کرنا یہ پیدا ہونے والی اولاد کا آج سے حق ہے. جو عورت دیندار نہیں ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ کچھ کرتی ہے، اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس میں وہ رجحانات کہاں سے آئیں گے جو دینی ہے. اور جو عورت نیک صالح پرہیزگار ہے اس کے پیٹ سے، اس کی کوکھ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ دینی رجحانات لے کر آئے. لہذا شادی کرتے وقت یہ سوچ کر دیندار عورت سے شادی کرنا یہ پیدا ہونے والی اولاد کا حق ہے. پھر جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے. آج کل لوگ اچھا نام رکھتے ہیں اس کو رکھ کر کے بھی بگاڑ کر کے خراب کر دیتے ہیں. گڈو کڈو پپو چھپو پتا نہیں کیا کیا نام سے پکارتے ہیں. اچھے نام رکھ کر کے بھی اس کو یوز نہیں کرتے. اور جب اچھا نام رکھ کر اسے یوز نہیں کیا تو اسے اچھا نام رکھنے سے فائدہ کیا؟ جس چیز کو یوز نہیں کیا اس کے رکھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو لوگ اچھے نام رکھتے بھی ہیں مگر پکارتے ہیں ایسے برے ناموں سے کہ جو کتوں کے لیے ہوتے ہیں. تو فرمایا اچھا نام لے, اور اچھا نام لے کر کے رکھے. دیکھیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جیسا نام رکھو گے ہر نام کا حصہ ہے. اس کی تفصیل لمبی. بہرحال دوسرا حق اولاد کا یہ کہ باپ اچھا نام رکھے. تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے, سمجھ بوجھ آ جائے, تو اس کی اچھی تربیت کرے اور دین کا علم سکھائے. علم دین سکھائے اور اچھی تربیت کرے. کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانا یہ اولاد کا باپ پر حق نہیں ہے. اگر باپ کالج یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے اس کا کرم ہے. اور اگر دین کا علم نہیں دیتا تو باپ نے اولاد کا حق مارا, اور باپ سے قیامت کو سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کو دین کا علم کیوں نہیں دیا. تو دینی تربیت نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے کیوں بچے کی دینی تربیت نہیں کی. تو یہ تیسرا حق ہے کہ جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو اس کی دینی تربیت کرے اور دین کا علم دے. اس لڑکے نے کہا ابا بیٹھے ہیں پوچھئے, انہوں نے جب نکاح کیا ہے میری ماں سے تو ایک ایسی باندی سے نکاح کیا ہے جو بدنام زمانہ تھی. اس زمانے باندیاں ہوتی تھیں, اس کے بارے میں لوگوں میں اچھے گمان نہیں تھے, لوگ اس کے بارے میں بدگمان تھے. بدنام زمانہ ایک باندی تھی, اس سے نکاح کیا میرے ابا نے. پھر جب میں پیدا ہوا تو میرا نام رکھا ہے انہوں نے جعل. عربی میں جعل کے معنی ہے گوبریلا. یہ کیڑا ہوتا ہے جو گوبر میں برسات میں سوراخ کر کے گوبر اندر لے جاتا ہے, مٹی باہر نکالتا ہے. ان کو گوبریلا کہتے ہیں. عربی میں اسے جعل کہتے ہیں. میرا نام رکھا ہے جعل. اور اس نے کہا دیکھیں میری اتنی عمر ہو گئی ہے, 21 سال کا میں ہو گیا ہوں, مجھے ایک حرف دین کا انہوں نے نہیں سکھایا. تو حضرت عمر اس باپ پر اتنے غصے ہوئے اور کہا نکلو یہاں سے, دفاع ہو یہاں سے, گیٹ آؤٹ. پہلے جو تم نے اپنی اولاد کی حق تلفی کی ہے اس کی تلافی کر کے پھر اولاد کی کمپلین لے کر آؤ. جب تم نے تینوں حق اولاد کے مار رکھے ہیں تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اولاد کی کمپلین کرنے کا؟ میرے بھائیوں سوچو, آج ہم میں سے بہت سے اپنی اولاد کے رونے روتے ہیں, ہماری اولاد یوں برتاؤ کرتی ہے, یوں برتاؤ کرتی ہے. سوچو یہ تین حق تم نے اولاد کے ادا کر رکھے. میں گارنٹی دیتا ہوں یہ تم تین حق اولاد کے ادا کرو, کوئی اولاد باپ کی نافرمان ہو نہیں سکتی. جہاں بھی اولاد باپ کی نافرمان ہوگی تو یا تو تینوں حق مار رکھے ہوں گے, یا دو مار رکھے ہوں گے, یا ایک مار رکھا ہوگا. اور جتنے حق مار رکھے ہوں گے اتنی ہی نافرمان اولاد رہے گی. آپ ایک نیک خاتون سے شادی کرے آدمی, اولاد پیدا ہو, شاندار نام رکھے, دینی تربیت دینی تعلیم دے. یہ بچہ ممکن نہیں ہے کہ باپ کے اشاروں کے اگینسٹ چل جائے, کبھی نہیں چل سکتا. تو بہرحال وہ حدیث شریف جو میں سنا رہا تھا وہ حدیث یہ ہے کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن حفظ کرائے, پھر اسے اتنا پڑھائے کہ وہ اس قرآن کو سمجھنے لگے, اور اس کی ایسی تربیت کرے. وہ تربیت گھر کے ماحول سے ہوتی ہے. مدرسے میں بھیج دو گے, مدرسے کی تربیت, جب بچہ رمضان میں گھر آئے گا گھر آ کر برباد ہو جائے گا. اور اگر روزانہ بچہ گھر آتا ہے اور گھر میں دینی ماحول نہیں ہے تو بچے پر مدرسے کی تربیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو فرمایا ایسی تربیت کرے کہ بچہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگے, تو اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا. سوچو اس بچے کو کیسا تاج پہنایا جائے گا. بہرحال اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی جو چار ذمہ داریاں ہیں اس میں سے ایک قرآن پڑھ کر لوگوں کو ناظرہ پڑھانا اور حفظ کرانا، دوسری ذمہ داری تزکیہ، انسان کا ایک ظاہر ہے ایسا ہی ایک باطن ہے، ظاہر کو سنوارنا، خود ہی صابن شیمپو لاؤ رگڑو دھو اور سنبھالو، شریعت احکام بیان کرے گی کہ دیکھو یوں کرو گے ناپاک ہوئے غسل کرو، یہ لگ گیا جسم سے کہ ناپاک ہو دھو، احکام بیان کرے گی، نبی آ کر کے خود اپنے ہاتھ سے صابن اور شیمپو لگا کر کے امت کو نہیں دھوئے، احکام بیان کر دے گا، اپنا ظاہر پاک کرنا یہ لوگوں کا کام، شریعت احکام دے دے گی، مگر جو ہمارے انسائیڈ اخلاق ہیں اچھے اور برے ان کو سنوارنا آدمی خود نہیں سنوار سکتا، ہم اپنے ظاہر کو تو کلین کر سکتے ہیں اپنے طور پر، لیکن ہم اپنے اندر جو اچھے برے اخلاق ہیں اچھے اخلاق کو اور ترقی دینا، برے اخلاق کو دبانا یا برے اخلاق کو اچھے اخلاق سے بدل دینا یہ آدمی نہیں کر سکتا، اس کی یہ ذمہ داری حضور کو سونپی گئی، تو حضور امت کی ان سائڈ کی اصلاح کریں گے، اسی کا نام ہے تزکیہ، اسی کا نام ہے احسان، اسی کا نام ہے تصوف، کچھ لوگوں کو بڑی چیڑ ہے تصوف کے نام سے، اور بعض لوگوں نے تو اس کا نام رکھ دیا چنیا بیگم، چنیا بیگم اردو میں کہتے ہیں افیون کو، افیون ہوتا ہے افیون کو اردو میں کہتے ہیں چنیا بیگم، تو تصوف کا نام رکھ دیا افیون، ان کو بڑی چیڑ ہے، پھر اگر وہ احسان اور تصوف اور تزکیہ یہ نہیں ہوگا تو لوگوں کے اندر کے احوال سنوریں گے کیسے، یہ سب اسی لیے ہیں کہ آدمی کے اندر تزکیہ کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کے ان سائڈ میں جو کچھ چینجنگ کرنی ہے تبدیلی کرنی ہے، برے اخلاق کو دبانے ہیں اچھے اخلاق کو ابھارنا ہے، یہ تزکیہ نبی کی ذمہ داری ہے، اور جب نبی دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو یہ ذمہ داری ان کے ورثہ کی ہے، علماء کی ہے کہ وہ تزکیہ کریں گے، چوتھا ہے یعلمہم الکتاب، حضور لوگوں کو قرآن سکھلاتے ہیں، وہ تو اللہ کی آیت میں تلاوت کی یعنی ناظرہ پڑھایا حفظ کرایا، اور اب اللہ کی کتاب سکھلاتے ہیں یعنی مولوی بناتے ہیں، یہ بھی حضور کی ذمہ داری ہے صحابہ کو مسلمانوں کو قرآن کو سکھلانا اور قرآن کی تعلیم دینا، اور آخری مقام ہے حضور امت کو حکمت سکھلاتے ہیں، حکمت دانش مندی، یعنی مولوی بنایا نہیں اعلی درجے کا مولوی بنا دیا، دانش مندی حکمت ہے، اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ کل آپ حضرات کو کام پر بھی جانا ہے اور میں زیادہ وقت لے رہا ہوں، تفصیل بہت لمبی ہے، مختصر کرتے ہوئے علماء کی ڈگریاں ہیں، ایک ہم جیسے علماء جو دین کا موٹا موٹا علم رکھتے ہیں، اور ایک بڑے بڑے علماء ہیں مجتہدین ہیں اکابر امت ہیں جن کی دوسرے لوگ فالو کرتے ہیں، وہ بڑے علماء وہ حکمت سکھلائی ہے، اور حضور نے ہر صحابی کو حکمت سکھلا دی، حضور نے ہر صحابی کو حکمت سکھلا دی تھی، اور یہ اعلان کر دیا تھا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِخْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، جون سے صحابی کا تم فالو کرو گے منزل تک وہ لے جائیں گے، تو حضور نے ایک ایک صحابی کو حکمت سمجھا کر کے اس قابل کر دیا تھا کہ ہر صحابی کا فالو ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں جب صحابہ نے اگلی نسل کو سکھلایا تو حضور جو جس درجے کے استاد تھے صحابہ اس درجے کے استاد نہیں تھے، تو کمی ہوئی تابعین کے، پھر تابعین جب اگلوں کے استاد بنے جیسا استاد کمزور ہوگا شاگردوں میں کمزوری آنی، اور دن بدن جب سلسلہ لمبا ہوا اور استاد کمزور ہوئے، آج ہمارے مدرسوں میں سے ہمارے پڑھے ہوئے نکلتے ہیں، ان میں ہم بہت کمیاں پاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمیاں ان میں نہیں، یہ کمیاں ہمارے اندر. اگر ہمارے اندر کمال ہوتا تو ہمارے پاس پڑا ہوا بے کمال نہیں رہ سکتا. آج ہمارے اندر بھی بے کمالی آئی، نقص آ گیا، کمیاں آ گئی، تو ہمارے پاس پڑے ہوئے ان کے اندر بھی کمیاں. تو کہنا ہے کہ صحابہ میں تو 100% حکمت جاننے والے تھے، اگلے قرن میں تعداد گھٹ گئی، حکمت بڑے علماء کی تعداد گھٹ گئی، یوں جوں آگے گئے تعداد گھٹتی چلی گئی، اور آج پوری دنیا میں ڈھونڈو گے تو 4 آدمی مشکل سے بڑے علماء ملیں گے. یہ جو مقام ہے، رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں ایسے علماء ضرور رہیں گے کہ تم ان سے دین کی کوئی بات پوچھو جواب ملے گا، تم کوئی اشکال اعتراض لاؤ ہر اشکال اعتراض کا جواب دیں گے، آپ کو تشفی ہو جائے. ایسے علماء سے دنیا کبھی خالی نہیں رہے گی، مگر جو جو قیامت کی طرف بڑھو گے تعداد ایسے علماء کی گھٹے گی. یہ بڑے علماء کون ہیں؟ انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے بھی بخاری، مسلم، ترمذی پڑھی ہے. پھر یہ مولوی اور اس مولوی میں کیا فرق ہے؟ وہی حکمت کا فرق. حکمت کا فرق ہے، جس نے حکمت سیکھ لی وہ اس کا مقام بہت بلند ہو گیا، اور جو حکمت سے کورا رہ گیا وہ پیچھے رہ گیا. تو بہرحال یہ 4 کام کرنا یہ حضور کی ذمہ داری بتلائی تھی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اگرچہ عربوں کی صورت حال یہ تھی کہ عقل سے کورے ہو گئے تھے، مگر رسول تشریف لا کر یہ 4 کام کریں گے، اور کوئی لمبی مدت نہیں، 23 سال کام کیا. حضور کی نبوت کا زمانہ کتنا ہے؟ 23 ایئرز. اس 30 سال کے اندر جو صحابہ تیار کر دیے، آج 14 صدیوں کے جتنے علوم ہیں صحابہ کے علوم کے پاسوں کو نہیں پہنچ سکتے. شیخ سعدی کہتے ہیں یتیم کے نا کردہ قرآن درست، یتیم کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانے چند ملت وشش. وہ یتیم بچہ جس نے پڑھنا ہی نہیں سیکھا، یتیم کے نا کردہ قرآن درست، وہ یتیم بچہ جس نے پڑھنا ہی نہیں سیکھا، اس نے اتنے علوم بیان کیے، اتنے علوم بیان کیے کہ کتب خانے چند ملت مشش، چند ملتوں کے کتب خانے دھو ڈالے. وہ سب کتب خانے ان کی کتابیں پیچھے رہ گئی، اور اس نبی امی کے بیان کیے ہوئے علوم ان سب سے بڑھ گئے. وہ نبی امی نے جو اتنے علوم بیان کیے تھے وہ کون سے ٹیپ ریکارڈ نے کیچ کیے تھے؟ یہی صحابہ ٹیپ ریکارڈ تھے جنہوں نے کیچ کیے. اس وقت کو حضور نے کتاب تو نہیں لکھی، ٹیپ ریکارڈ تو تھے نہیں. پھر یہ علوم کس نے محفوظ کیے تھے؟ یہ سارے علوم صحابہ نے محفوظ کیے تھے، اور حضور کے بیان کیے ہوئے سارے علوم کا منبع وہ تھے. پھر آگے وہ علوم تقسیم ہوئے، یہ مفتی صاحب بن گئے، یہ محدث صاحب ہیں. ان محدث صاحب سے مسئلہ پوچھو کہیں گے مفتی صاحب کے پاس جاؤ، مفتی صاحب سے حدیث پوچھیں گے وہ کہیں محدث صاحب کے پاس جاؤ. اور صحابہ صحابہ مفتی بھی تھے، محدث، ہر صحابی مفتی بھی تھا اور محدث بھی تھا، اور دو ہی نہیں، جتنے علوم اسلامیہ کی آج تقسیم ہوئی ہے وہ بعد میں تقسیم ہوئی ہے، صحابہ سب کچھ تھی. میرے بھائیو، یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، اور آج جب ہم جس مدرسے کے سالانہ جلسے میں شریک ہیں، ان بچوں کی کارکردگی آپ کے سامنے آئی، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے انعامات آپ کے سامنے آئے، میرے بھائیو یہ سب اسی آیت کریمہ کی شرح ہے. جو کام حضور کے ذمے تھے، حضور کے بعد یہ امت کے ذمے، اور یہ جو مدرسہ کر رہا ہے، یہ مدرسہ ہو یا دنیا کا کہیں کا کوئی مدرسہ ہو، ناظرہ پڑھا رہا ہے، حفظ کرا رہا ہے، عربی پڑھا رہا ہے، عالم بنا رہا ہے، مفتی بنا رہا ہے، یہ سب وہ حضور کی ذمہ داریاں تھی جو امت پر حضور کو ڈال کر گئے ہیں، اور امت کا یہ فریضہ ہے وارث ہونے کی حیثیت سے کہ ان چیزوں کو، حضور کی ذمہ داریوں کو آگے بڑھائیں اور امت تک ان کاموں کو. گاڑی کھینچنے میں جو شریک ہوتے ہیں وہ بھی گاڑی کھینچنے والے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ دین کے تعلق سے کچھ ذمہ داریاں صرف علماء پر ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ساری امت پر ہیں. کچھ ذمہ داریاں جیسے دین اور ایمان کی طرف دعوت دینا، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، یہ سب مسلمانوں کی. جو مسلمان بھی ہے اپنے دائرے میں اور اپنے حلقے میں دین اور ایمان کی دعوت دو خوبصورت طریقے. آپ کی دکان میں ایک غیر مسلم بھائی، وہ ہمارا بھائی ہے، رہتا ہے، آپ خوبصورت طریقے پر اس کے سامنے دین پیش کریں، اس سے یہ نہ کہیں کہ تم مسلمان ہو، لیکن اسلام کی خوبیاں تو بتائیں، اسلام کا انٹروڈکشن تو کریں اس سے، اس کو ترغیب تو دیں اسلام لانے کی. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں. آج اس ذمہ داری سے ہمارا ہر فرد کوتاہی کر رہا ہے. کچھ ہی اللہ کے نیک بندے ہیں جو دعوت کا کام بڑھا رہے ہیں، حالانکہ ایمان اور دین کی دعوت دینا، ہم میں سے ہر شخص صاحب ایمان ہے، ہم سب میں سے ہر شخص صاحب دین ہے. جو چیز ہمارے پاس ہے وہ تو ہم پیش کرتے ہیں، بھیا لے دیکھ میرے پاس کیسی نعمت ہے. اور وہ جو علماء کی مخصوص ذمہ داریاں ہیں وہ بڑی ہیوی ٹرک ہے، بڑی بھاری گاڑی ہے، وہ علماء اکیلے نہیں کھینچ سکتے، اس کے کھینچنے میں بھی آپ کو عوام کو بھی شریک ہونا پڑے گا، اس کے کھینچنے میں بھی عوام کو شریک ہونا پڑے گا. اور یہ بات ایک مثال سمجھو، آپ کا وقت مجھے بہت بوجھ پڑ رہا ہے، میں مسلسل بول رہا ہوں، آپ حضرات کو کل کام بھی کرنا ہے. تین ملکوں کا ذہن میں کمپیریشن جلدی جلدی کر ڈالو. یہ اسپین رہا جہاں 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی اور اتنے دن دنے کی حکومت تھی کہ خلافت عباسیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی. جب ختم ہوئی تو جاؤ اسپین میں، یہ بوزنیا جہاں تھا، اور جا کر وہاں دیکھو، وہاں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، جو مسلمان ہیں ان کو مسلمان پہچاننا بھی مشکل ہے. اور جاؤ یہ روس نے جو 5 ملک چھوڑ دیے ہیں، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، جو 5 ملک چھوڑ دیے ہیں، یہ کون سے ملک ہیں؟ بخاری یہاں لکھی گئی ہے، ترمذی شریف یہاں لکھی گئی ہے، ہدایہ یہاں لکھی گئی ہے، ابو داؤد یہاں لکھی گئی ہیں. آج دین کا مدار جن کتابوں پر ہے وہ ساری کتابیں اس علاقے میں لکھی گئی ہیں. جاؤ نظر دوڑا کر کے آؤ، یہ علاقہ 80 سال کمیونزم کے انڈر میں کنٹرول میں رہا، آج وہاں لوگ سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، لفظ اللہ مسلمان منہ سے نہیں ادا کر سکتے. تیسری مثال لو، غیر منقسم ہندوستان، تقسیم سے پہلے جو ہندوستان تھا، جس میں سے پاکستان بنا، انڈیا بنا، بنگلہ دیش بنا، کچھ حصہ افغانستان طرف چلا گیا، کچھ حصہ نیپال میں نکل گیا، کچھ حصہ برما میں چلا گیا، کچھ حصہ ادھر کیا منی پور کی طرف چلا گیا، تریپورا کی طرف، یہ پورا غیر منقسم ہندوستان. جب یہ ہندوستان، یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور دوسرے انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا، آج سے 250 سال پہلے، تو اس وقت کے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے، ایک معین آدمی کو نہیں، دسیوں اقابر کو اللہ نے بیک وقت ایک بات الہام کی دل میں ڈالی. وہ بات یہ آئی کہ ملک میں سے اسلامی حکومت ختم ہو گئی، اسلام کی خدمت جو بادشاہ کرتے تھے، حکومتیں کرتی تھی، حکومت تو ختم ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ بادشاہ جو خدمت کرتے تھے وہ کہاں سے کرتے. آج ہماری یہ جو گورنمنٹ ہیں برطانیہ کی، یہاں کی، اگر یہ غریبوں کو ویلفیئر دیتے ہیں تو کہاں سے ویلفیئر لاتے ہیں؟ لوگوں کو ٹیکس لگا کر وصول کر کے ویلفیئر دیتے ہیں، کوئی آسمان میں تھوڑے گرتا ہے. تو اس وقت جو حکومت دین اسلام کی خدمت کرتی تھی تو وہ لوگوں سے مختلف طرح سے ریوینیو وصول کرتی تھی اور اس ریوینیو سے دین اسلام کی خدمت کرتی تھی. معلوم ہوا اصل خزانہ عوام کے پاس ہے. جب اصل خزانہ عوام کے پاس ہے اور اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی ہیں تو ہم عوام سے کیوں نہ مانگیں؟ ہم ان کے گھر گھر جائیں گے، دامن پھیلائیں گے، روپیہ دو روپیہ، پاؤنڈ دو پاؤنڈ، ڈالر دو ڈالر مانگیں گے، دین کی خدمت کے لیے مانگیں گے اور چندہ کر کے مدرسے چلائیں گے. آج سے 150 سال پہلے چندے کے مدرسوں کا رواج کرا. میرے بھائی، 150 سال میں ایک دورہ کر کے آؤ، پاکستان کا، انڈیا کا، بنگلہ دیش کا، اس کنارے سے اس کنارے تک دورہ کر کے آؤ، مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں وہ صورتحال دینی نہیں تھی جو آج ہے. مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں شاید پورے ہندوستان میں 2-4 مدرسوں کے نام ہم سنتے ہیں. آج جاؤ ہمارے گجرات میں، صرف گجرات ایک اسٹیٹ میں 22 مدرسے ہیں جو دورہ پڑھاتے ہیں، اور ڈھاکہ میں چلے جاؤ صرف ڈھاکہ شہر کے اندر 22 مدرسے ہیں جو دورہ پڑھاتے ہیں. ایک سٹی میں، ڈھاکہ ایک سٹی ہے، اس میں 22 دارالعلوم میں یا دورے تک تعلیم ہوتی ہے. کون اس کا خرچہ دے رہا ہے؟ مسلمانوں کا پیسہ پیسہ، ڈالر ڈالر، پاؤنڈ پاؤنڈ، ٹکا ٹکا. معلوم ہوا کہ اصل سرمایہ مسلمانوں کے پاس ہے، انہیں سے حکومتیں لیتی تھی اور دین کے کام چلاتی تھی. تو اللہ نے بزرگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی اور انہوں نے چندے کے مدرسوں کا سلسلہ شروع کیا اور اس سے دین کی جو صورت حال ہے تینوں میں کمپیریشن کرو. اسپین کے مسلمان وہاں جب اسلامی حکومت ختم ہوئی، وہاں اللہ نے یہ بات دل میں نہیں ڈالی، ختم ہو گئے. یہ اور تازکستان، ازبکستان جب کمیونسٹ کے کنٹرول میں چلے گئے، وہاں کے لوگوں کے دل سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، وہ تباہ ہو گئے. اور یہاں جب ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کیا، اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی، ٹھیک ہے بھائی حکومت گئی، جانے دو، دین تو بچاؤ، دین کا کام تو جاری رکھو. دین کا کام کیسے جاریں گے؟ ہر کام کے لیے خرچہ چاہیے، حکومتیں خرچہ کرتی تھی، خرچہ کہاں سے لائیں گے؟ چندہ کرو. یہ چندے کا تصور اس سے پہلے 1350 سال اسلام کی تاریخ میں چندے کا تصور ہی نہیں تھا. اس وقت اگر کوئی مدرسہ قائم کرتا تھا تو انڈیویجول، ایک آدمی نے مدرسہ قائم کیا، وہ سارے خرچے کرتا، چندے کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ آپ کے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور ان کے زمانے کے ان کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب خانوی اور دوسرے بہت سے اقابر، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بات ڈالی. لہذا میرے بھائیوں، یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے. آپ زیادہ نہ کریں، آپ اپنے گھر میں ایک ڈبا رکھ لیں، روزانہ اس میں 50 سینٹ ڈال دیں، $1 ڈال دیں، اور مہینے پر کھول کر کے $30 مدرسے میں بھیج دیں. 50 سینٹ اس ڈبے میں ڈالنا کیا مشکل، $1 ڈالنا کیا مشکل. اور سوچو کہ اگر شکاگو میں ایک ہر آدمی یہ کرنے لگے تو یہاں تو 10 دارالعلوم چل سکتے ہیں. اس 50 سینٹ سے 10 دارالعلوم کھڑے ہو سکتے ہیں جو دین کی تعلیم دیں گے. اور جتنے مدارس بڑھیں گے دین کی تعلیم بڑھے گی. ناظرہ پڑھنا ہر بچے پر فرض ہے، ناظرہ پڑھنا ہر بچے پر فرض ہے. اور اگر آپ اپنے بچوں کو کم سے کم ناظرہ نہیں پڑھائیں گے، اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ ہوگی. دین کا بیسک علم بچے کو دینا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ہر بچے کو خود بھی بنیادی علم لے، بچوں کو بھی دے. حدیث شریف میں ہے طلب العلم فریضت علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے بنیادی. پھر آگے حفظ کرانا، مولوی بنانا، بہت بڑا مولوی بنانا، یہ سب فرض عین، فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ. فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ اتنے آدمیوں پر فرض، اتنے آدمیوں پر فرض جس سے کام چل جائے. ایک میت ہوئی، اس کو دفن کرنے کے لیے، غسل دینے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے، اٹھا کر قبرستان لے جانے کے لیے کتنے آدمی چاہیے؟ آپ کے یہاں مجھے نہیں معلوم کتنے چاہیے، ہمارے ہندوستان میں اگر چار چھ آدمی، کم سے کم چار چاہیے، چھ آدمی بھی تو تیار ہو جاتے، نہلا بھی دیں گے، کفن بھی پہنا دیں گے، چار آدمی اٹھا کر قبرستان جا کر قبر کھود کے دفن کرائیں گے، اتنا پر فرض ہے. مگر وہ چار چھ آدمی کون سے ہیں یہ متعین نہیں، پوری بستی پر اس میت کو دفن کرنا فرض ہے، مگر پوری بستی پر نہیں، چار چھ پر فرض ہے، اور وہ چار چھ کون سے ہیں معلوم نہیں. اور جب معلوم نہیں ہے تو پوری بستی پر فرض ہے. پھر چار چھ اٹھے اور انہوں نے میت کو دفن کیا، اب متعین ہو گیا کہ اس میت کی تجہیز و تکفین ان چھ پر تھی، اور باقی ساری بستی فریضے سے نکل گئی. اور اگر چار چھ نہیں اٹھتے اور یہ میت پڑی رہتی ہے تو ساری بستی فرض کے تارک ہوگی اور ساری بستی پکڑی جائے گی. تو فرض کفایہ، فرض عین کہتے ہیں ہر ایک پر فرض، اور فرض کفایہ کہتے ہیں اتنی مقدار پر فرض جن سے کام چل رہا ہے، اور جب وہ چند اٹھیں تو ان پر فریضہ سمٹ آئے گا، اور جب تک نہ اٹھے پوری کمیونٹی کے ایک ایک شخص پر فرض رہے گا. تو حافظ ہونا فرض ہے، فرض عین نہیں، فرض کفایہ. یعنی اتنے حافظ ہونے امت میں ضروری ہے کہ اگر دنیا کی کوئی دشمن طاقت قرآن کو بگاڑنا چاہے تو نہ بگاڑ سکے، چن چن کر حافظوں کو شہید کرنا چاہے تو بھی نہ کر سکے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ چنتے چنتے تھک جائے حافظ نہ ہے. اتنی مقدار حافظ ہونا ضروری ہے، اور جو اتنی مقدار ہو جائے گی تو ان پر فریضہ سمٹ آیا، اور ایسے آدمی نہیں ہوں گے تو ہر ایک پر فرض ہے. اگر یہ فرض ادا نہیں کریں گے تو امت کا ایک ایک آدمی پکڑا جائے گا، تم نے قرآن کی حفاظت کے لیے حفظ کیوں نہیں کیا. ایسے مولوی بنانا امت کی ایک ضرورت ہے کہ علماء ہوں جو دین کی رہنمائی کریں. اتنے علماء جو دین کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، اتنے علماء تیار ہونا فرض کفایہ ہے. اور بڑے علماء ہونا، بڑے علماء وہ ہیں کہ جن کے سامنے دین کی تم کوئی بات کو وہ جواب دے سکیں، دین پر کوئی اعتراض آئے تو وہ ڈیفینس کر سکیں اور اس اعتراض کا جواب دے سکیں، ایسے علماء بھی فرض کفایہ ہیں. اتنی مقدار میں اگر علماء موجود ہیں، اور اگر ایسی کوئی علاقے میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے تو ہر ہر آدمی پکڑا جائے گا کہ تمہارے یہاں کوئی بھی اسلام پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، تم نے ایسا آدمی کیوں نہیں تیار رکھا کہ ایسا اعتراض آئے تو فوراً جواب دے سکے. تو اب بڑا عالم بنانا، چھوٹے عالم بنانا، حافظ بنانا، یہ فرض کفایہ ہے. اور بچے کو مکتب ناظرہ پڑھانا اور دین کا بیسک علم دینا یہ فرض عین ہے. خود بھی حاصل کرنا فرض عین ہے، اپنے اولاد کو دین پہنچانا بھی فرض عین ہے. اور اس سب کے لیے اب بزرگوں نے طریقہ چندے کے مدرسوں کا چلایا ہے. الحمدللہ آپ کے یہاں جو یہ مدرسے چل رہے ہیں یہ بھی سب چندے کے ہی چل رہے ہیں. بس اتنا فرق ہے کہ ہمارے یہاں بچے کا باپ کچھ نہیں دیتا، کوئی کوئی بیچارہ مالدار ہوتا ہے دیتا ہے، باقی عام طور پر بچے کا باپ کوئی نہیں دیتا ہے، ملت دیتی ہے اور ملت کے تعاون سے مدرسے بنتے ہیں اور علماء تیار ہوتے ہیں. آپ کے یہاں کیونکہ الحمدللہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو بچوں کا باپ بھی دیتا ہے، لیکن بچے کا باپ جتنا دیتا ہے اتنا تو بچے پر خرچ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور خرچے ہوتے ہیں. جیسے اب یہ مدرسہ ہے بیچارہ قسم کرسی کی حالت میں، ایک کرائے کی بلڈنگ میں ہے، کہاں تک یہ اس طرح رہے گا؟ کرائے کی بلڈنگ میں اپنے حسب مرضی کام بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں اس میں آگے بڑھنا، تعاون کرنا، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کے گھر چندہ لینے آئے ایک ایک ڈبا رکھ لو، پچاس پچاس سینٹ روزانہ ڈالتے رہو، ایک ایک ڈالتے رہو، جب کوئی بدلنے کے لیے چندہ پھٹ سے کھولو، جو کوئی جگہ ہے پیش کر دو. اس طرح سے اگر لوگ دامے درمے سخن قدمے تعاون کرتے رہیں گے تو دین کی گاڑی کو گھسیٹنا کچھ بھی مشکل نہیں، نہایت آسان ہے. 150 سال سے تجربہ ہے کہ بہت آسانی سے یہ کام ہونے والا ہے. بس شعور بیدار ہونے کی ضرورت ہے، توجہ منعطف ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر حوصلے اور جذبے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم نے ایک ارادہ کر لیا تو ہم ہر قلعہ سر کر سکتے ہیں، دین کا ہر کام سر انجام دے سکتے ہیں، اور کرنے والے اللہ ہیں. مگر وہ کرواتے ہمارے ہاتھوں, کرنے والی ذات وہی ہے, ہم کچھ نہیں ہیں, مگر وہ کرواتے ہیں ہمارے ہاتھوں, اس میں ہمارا ہی فائدہ اور مصلحت ہے. تو اس لیے میرے بھائیو, اللہ کے کاز میں, اللہ کے مشن میں, اللہ کے کام کے لیے اپنے ذہنوں کو, اپنے سرمایے کو, اپنی اللہ نے جو کچھ چار پیسے تمہیں دیے ان سب کو ہمیشہ تیار رکھو. اگر ہمارا دین سربلند ہوا تو ہمارا نام سربلند ہوگا, ہماری عزت ہوگی, اور اگر ہمارا دین سربلند نہیں ہوا تو میرے بھائیو ہمارا مال ہمیں سربلندی عطا نہیں کر سکتا. یہ مال تو ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا, یہ مال تو ہمیں بزدل بنا کر رکھ دے گا, یہ مال تو ہمیں سہم, گھبراہٹ, ڈر, خوف ہمارے اندر پیدا کر دے گا. اور مال دین کے لیے خرچ کرنے کا حوصلہ ہوگا اور خرچ کر کے دین اونچا ہوگا تو خود بخود ہماری ناموری اور عزت ہوگی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے. اس ادارے میں جن بچوں نے, جو بچے پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے, انہیں علم نافع عمل صالح عطا فرمائے. جو بچے بارہ حفظ, جنہوں نے حفظ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو حفظ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کو, ان کے حفظ کو ان کے خاندانوں کے لیے اور تمام ملت کے لیے بہبودی کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے. مسلمانوں کے دلوں کو, قلوب کو اس ادارے کے ساتھ اللہ وابستہ کریں اور جوڑیں, اور اس کے کارکنان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیں, اس سے امت مسلمہ کو فیضیاب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا ارادہ بات لمبی کرنے کا نہیں تھا, مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ کل کام کا دن ہے, مگر میں معذرت کھاؤں کہ بات بڑھتی چلی گئی اور بات لمبی ہو گئی. امید کہ آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں گے. درود شریف پڑھیں, دعا کریں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. يا إله العالمين, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ, ہماری نیکیوں کو قبول فرما. میرے مولا, ہماری حسنات میں برکت عطا فرما. یا اللہ, یہ ادارہ تیرے دین کی خدمت کے لیے قائم کیا گیا ہے, میرے مولا اسے قبول فرما. اس کے کارکنان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ, اس ادارے سے تیرے دین کے فیوز کے چشمے جاری فرما. یا اللہ, جو بچے اس میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے, میرے مولا ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما. یا اللہ, جو بھی مسلمان اس ادارے کی یا دوسرے اداروں کی مدد کرتے ہیں, میرے مولا سب کو دارین میں جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ, ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے آلے کے طور پر قبول فرما. ہمیں ذریعہ بنا ہو تیرے دین کی سربلندی کا. میرے مولا, تو محتاج نہیں ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو نے جو ہمیں ذمہ داریاں اڑائی ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں. میرے مولا, اس کی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اس کو عملی طور پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا, تمام فتنوں سے ہمیں بچا, ہمیں مال کے فتنے سے بچا, حسن کے فتنے سے بچا, دجالی فتنوں سے بچا. اے میرے مولا, ہمیں ظاہری گناہوں سے بھی بچا, چھپے ہوئے گناہوں سے بھی بچا. میرے مولا, ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.